يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صلوات الله. گرامی اللہ کا وعدہ ہے کہ اے صاحبان ایمان تم میرے ساتھ تجارت کرتے دیکھو اس میں نفع ہی نفع ہے نقصان نہیں ہے. خدا فرماتا ہے من یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا وان حزب اللہ هم الغالبون. خدا فرماتا ہے جس نے اللہ کی ولایت حاصل کر لی جس نے رسول کی ولایت حاصل کر لی اور جس نے رسول کے وصی کی ولایت حاصل کر لی وہ میری پارٹی میں شامل ہو گیا وہ حزب اللہ ہی ہے. اور ان حزب اللہ هم الغالبون حزب اللہ کو فتح دینے والا غلبہ دینے والا خدا ہے جو اللہ کی ولایت کو ماننے والا ہے جو رسول کی ولایت کو ماننے والا ہے جو علی کی ولایت کو ماننے والا ہے وہ حزب اللہ ہے وہ اللہ کی پارٹی میں شامل ہے. کہیں پہ کافر یہ نہ سمجھ لے کوئی یزید یہ نہ سمجھ لے کہ کسی حزب اللہ کے قائد کو ہم قتل کر دیں گے تو یہ انہیں شکست ملے گی. اللہ کا وعدہ ہے ان حزب اللہ هم الغالبون. اللہ کی پارٹی کو ہے جو حزب اللہ میں شامل ہو گیا وہ اللہ کی پارٹی میں ہے. یقیناً ہمارے قائد حزب اللہ ہی تھے عارف حسینی حزب اللہ کے قائد تھے انہیں قتل کیا گیا یہ سمجھ کر یہ امریکی سازش تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں کے شیعہ اور سنی مسلمان کی اسی طرح سے ہمارے لیے خطرناک بن جائے جیسے لبنان کے حزب اللہ ہی مسلمان. توجہ فرمائی یہ باتیں بھی کوششیں تھیں قائد محترم عارف حسین حسینی کی محنتوں کا نتیجہ پھر قائد کا لبنان جانا اور لبنان کے ہزارہ یتیموں کو ملاقات کرنا اور سید حزب اللہ کے لیڈر سید فضل اللہ سے ملاقات کرنا اور وہاں کا دورہ یہ امریکہ کی نیندیں اڑانے کے لیے کافی تھا کہ کہیں یہ سید حسینی ہمارے لیے بھی ہمارے لیے جس طرح سے لبنان میں حزب اللہ ہی ایک فرد نے جان دے کر 240 امریکیوں کا بھنار کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ حزب اللہ ہی قائد ہمارے موت کا پروانہ بن کر پاکستان میں بھی حزب اللہ کی بنیاد ڈال دے. لہذا اسے اپنے ایجنٹ کے ذریعے سے شہید کروا دیا گیا. یقیناً اس سازش میں یہ سفیر امریکی بھی شریک تھا. لوگ پوچھ رہے تھے نا کہ قاتل کون ہے اللہ نے بتا دیا کہ قاتل کون کھانا اخباروں میں آتا تھا. یقیناً خدا کا وعدہ ہے فإن حزب اللہ هم الغالبون. اے باطل کے نمائندوں تم سمجھ رہے ہو کہ ہم کسی کو شہید کروا کر راستے سے ہٹا دیں گے اور ہم غلبہ حاصل کریں گے. خدا کہتا نہیں غلبہ میرے ہاتھ میں ہے جو میری پارٹی میں شامل ہے جو حزب اللہ ہی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے میدان عمل میں آتا ہے پتا اسے ملتی ہے. اور عزیز علی گرامی یقیناً اس سازش میں امریکی سفیر بھی شامل تھا اور جیسے آپ نے خبروں میں سنا کہ ضیاء الحق کے ساتھ امریکی سفیر بھی نابود ہوا یعنی خدا نے ہم پر احسان کیا اور قاتلوں کے منہ سے نہ فقط نکاح ہٹائی بلکہ انہیں سزا دے کر بتایا کہ حسینی کے قتل کی سزا کیا ہے. سلوات پر یہ بارواز اللہ کا وعدہ ہے اور یقیناً یہ معجزہ میرے مولا امام زمانہ کا ہے. اے شیعہ شیعو تمہارا امام زندہ ہے اور تم اپنے کو لاوارث نہ سمجھو، فقط تقویٰ پیدا کرو، فقط سچے ماننے والے بن جاؤ. امام اس وقت بھی تمہاری دعا قبول کرتا ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ لبنان کے شیعہ مسلم تو اتنے غریب تھے، اتنے فقیر تھے کہ انہیں سب سے زیادہ فرد سمجھا جاتا تھا، معاشرے میں حقیر سمجھا جاتا تھا. لیکن جب انہوں نے اپنے کردار کو حسینی بنایا، جب اللہ کی پارٹی میں شامل ہو گئے، جب حزب اللہ ہی بن گئے، تو کتنی بڑی طاقتیں آئیں ان کو مٹانے کے لیے. امریکہ، اسرائیل، برطانیہ کی فوجیں، فرانس کی فوجیں، مگر سب کو بھاگنا پڑا. بتائیے، ان سپر پاورز کو شکست دینا ان لوگوں کا کام تھا جن کے پاس بڑا بڑا اسلحہ تھا. لیکن ہمارا سب سے بڑا اسلحہ نعرہ حیدری ہے. ہمارا اسلحہ ہے حسین کا نام، ہمارا اسلحہ ہے ایمان زمانہ کا نام، ہمارے لیے اسلحہ ہے. لہذا یہ دنیا کی سپر پاور سن لے کہ اگر اس قوم سے مقابلہ کرنا چاہتی ہے تو یقیناً اگر کسی بھی طاقت نے ہماری قوم کا مقابلہ کیا تو ان کا حشر وہی ہوگا جو امریکی صغیر کا حشر ہوا. سلاد پر یہ بابا سے بلند اور عزیزان گرامی، یہ اس پاک شہید خون کا اثر. سید عارف حسین حسینی کوئی معمولی انسان نہ تھے، با تقویٰ متقی ترین انسان تھے، با عمل انسان تھے. بہت کم لوگوں کو معلوم ہے ان کی تقویٰ کے بارے میں کہ حسین کے سچے عاشق تھے. حالانکہ کچھ امریکی ایجنٹوں نے ان کے خلاف بہت پروپیگنڈا کیا تاکہ اس قائد کے قریب اس کی قوم نہ آ سکے، لیکن یہ بڑے مجاہد تھے، متقی تھے. یہ ایسے ہی مظلوم تھے زندگی میں جیسے ڈاکٹر بہشتی ایران میں مظلوم تھے. ڈاکٹر بہشتی کو زندگی میں لوگ برا بھلا کہتے تھے، گالیاں دیتے تھے، لیکن جب شہید ہوئے تب پتا چلا. کیونکہ بنی صدر منافقی پروپیگنڈا کی وجہ سے لوگ نہیں سمجھ سکے کہ بہشتی کون ہے، لیکن جب انہیں شہادت ملی تب ایرانی عوام رونے لگی کہ یہ انقلاب کو بچانے والا، ہمیں انتظام سکھانے والا یہ بہشتی تھے. تو یہی حیثیت اس سید مظلوم عارف حسین حسینی کی تھی کہ امریکی ایجنٹوں نے ان کی زندگی میں بہت پروپیگنڈا کیا، یہاں تک کہ وہ مولا کا ماننے والا اس کے خلاف یہاں تک پروپیگنڈا کیا گیا کہ جناب یہ آزاداری حسین کا مخالف ہے. اللہ اکبر. تاکہ ان کی قیادت مضبوط نہ ہونے پائے، میں سناؤں آپ کو کہ یہ سید مظلوم حسینی کتنے بڑے ادادار تھے. امام جمعہ گوئٹہ آغائے تبسلی ان میں قسم کھا کے بتاتے ہیں کہ میں نے اپنے قائد کو دیکھا کہ نماز فجر سے پہلے روزانہ زیارت جامعہ پڑھنے کی عادت تھی. وہ زیارت جو حسین کا مرثیہ ہے، اہل بیت کا مرثیہ ہے، حسین کا نوحہ ہے، اور پڑھتے تھے اور دار قطار روتے تھے السلام علیک یا ابا عبداللہ حسین. یقیناً ضیاء الحق نے بہت ساروں کو منایا ہوگا، مگر یہ پاک خون تھا، یہ شہید عاشق حسین تھا. اتنا بڑا ادادار کہ ایک اور مولانا شبیع الحسن نے ہم سے بات کی لندن میں، بتایا کہ یہ سید عارف حسین حسینی بہت ہی بلند شخصیت ہے. فرماتے تھے کہ جناب یہ سید عارف حسین حسینی جب نجف میں پڑھتے تھے تو ہر شب جمعہ کو پیدل مسجد کوفہ میں جاتے تھے. مسجد کوفہ میں کیا ہوتا ہے؟ وہاں امام زمانہ کی زیارت ہوتی ہے. اگر 40 جمعہ کو جائے امام زمانہ کی زیارت ہوتی ہے، اور اسی مسجد کوفہ کے ساتھ حضرت مسلم کی وہ مظلوم قبر بھی ہوتی ہے. یعنی روزہ ہر شب جمعہ یہ جا کر زیارت حضرت مسلم پڑھا کرتے تھے. اتنے بڑے عاشق حسین تھے، اتنے بڑے عزادار تھے. یقیناً ایک مظلوم سید عالم کا خون بہا، اور اس سید مظلوم کے خون سے آج خدا نے فرعون زمانہ سے انتقام لیا. سلوات پر یہ بابا جو ہے عزیز آدمی، کہ اللہ مدد فرماتا ہے متقین کی مدد فرماتا ہے جن کے ہاں تقویٰ ہے جن کے ہاں پرہیزداری ہے. مگر میں گزارش کروں گا اپنی قوم سے کہ پھر دوبارہ ایسی پروپیگنڈا میں مت آئیے, کیونکہ ہمیں متحد ہونے نہیں دیتے. اگر ہم متحد ہو جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی. ابھی جانے گرامی آپ اور ہم کو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, مجالس میں سنتے آ رہے ہیں کہ باطل کے پاس سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ پروپیگنڈا کا ہتھیار ہے. جس طرح سے حسین کے خلاف پروپیگنڈا کیا, جس طرح سے امام زین العابدین کے خلاف پروپیگنڈا کیا, آپ کو سنتے ہوں گے وہ روایت جب آپ کے مظلوم امام, آپ کے چوتھے امام, آپ کے امام زین العابدین جب کوفے اور شام کی بازار میں پہنچتے ہیں. بہت سارے واقعات, ان میں سے ایک واقعہ جو بہت مشہور ہے کہ جب میرے مولا بازار میں پہنچتے ہیں تو ایک پیر مرد ہے, بڑی عمر والا ہے, منافق نہ تھا بلکہ مومن تھا, مگر پروپیگنڈا کے اثر میں آیا اور آگے بڑھ کر کہتا ہے, اے قیدی اللہ کا شکر ہے جس اللہ نے تجھے ذلیل کیا. استغفراللہ, یہ کیا تھا؟ یہ پروپیگنڈا کا اثر تھا کہ اپنے امام سے نہیں پہچانا, اپنے رہبر سے نہیں پہچانا, اپنے قائد سے نہیں پہچانا. اب امام خاموش ہے. امام نے کہا, اے شامی مجھے برا بھلا کہنے سے پہلے یہ بتا, تو نے محمد مصطفیٰ کا نام سنا ہے؟ کہا, کیوں نہیں, وہ تو ہمارے نبی ہے, ہماری جانیں ان پر قربان. مگر قیدی تیرا ہمارے رسول سے کیا واسطہ, تو دشمن اسلام ہے. پھر بھی امام کچھ نے بولے, پھر امام بولے, یہ بتا فاطمہ زہرا کا نام سنا ہے؟ کہا, کیوں نہیں سنا, وہ تو شہزادی جنت ہے, وہ ملکہ جنت ہے, ہمارے رسول کی بیٹی ہے. امام نے کہا, یہ بتا تو نے حسین کا نام سنا ہے؟ کہا, حسین میرے ماں باپ قربان, حسین کے نام پر, حسین تو میرا امام ہے, حسین تو میرے مولا ہے. امام نے پھر پوچھا, اے شامی کبھی حسین کو دیکھا ہے؟ کہا, حسین کو کیوں نہیں دیکھا, کئی مرتبہ بیانت کی. تو سجاد نے کہا, بس شامی مجھے برا بھلا بعد میں کہنا, پہلے سر اٹھا کر اس سر پہ دیکھ جو میوے کی نوک پہ سوار, اس سر کو ذرا دیکھ. اب جو دیکھا خاک اور خون میں ڈوبا ہوا حسین کا سر ہے, نور کی شوائے نکل رہی ہے. اور یہ کہتا ہے شامی, ارے قیدی یہ تو میرے مولا حسین ہے, رو رہا ہے جسم کانپ رہا. قیدی کیا واقعی یہ حسین ہے؟ سید سجاد نے کہا, یہ حسین ہے. بس یہ سننا تھا قدموں پہ گرا, کہا, اگر یہ حسین ہے تو پھر آپ کون ہے؟ سید سجاد نے کہا, انا علی ابن حسین, میں حسین کا بیٹا علی ہوں. بس اتنا سننا تھا سر پیٹ لیا. کہا, مولا مجھے پتا نہیں تھا میں پروپیگنڈا کی وجہ سے گمراہ ہو گیا, مولا اب مجھے سزا دیجئے تاکہ اطمینان سے مروں. سید سجاد سے کہنے لگا, مولا میں زمین پہ لیٹ جاتا ہوں اور جتنی بیویاں اونٹوں پر سوار ہے یہ اونٹ میرے اوپر سے تاکہ مجھے سزا ملے. تو عزیزوں بس یہی پروپیگنڈا ہوتا ہے, جب بھی کوئی صحیح رہبر ملے ہمیشہ باطل کے نمائندے اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں. تو خدا را اب ہوشیار ہو جائیے, مرکز سے جس بھی قیادت کا اعلان ہو یقیناً اسی طرح سے متفق رہیے, کیونکہ اس وقت دنیا کی طاقتیں ہمیں نابود کرنا چاہتی ہے. مگر اللہ نے اس صدی میں اس دور میں بتایا کہ جو حسینیوں کو نابود کرے گا وہ خود نابود ہو جائے گا. بار دیگر سلوات گفتگو ہماری ایمان پر ہو رہی تھی کہ ایمان وہ طاقت ہے کہ جسے خدا ایمان عطا کرتا ہے وہ وقت یزیدوں کے سامنے نہیں جھکتا, وہ وقت یزیدوں سے نہیں جھکتا. کیا کل ہم نے نہیں کہا تھا کہ انسان کی یہ ذلت ہے کہ اپنے جیسے انسان کے سامنے جھکتا. ہم نہ جانے اس ضیاءالحق کے سامنے کتنے نے ایمان دیکھا ہوگا. یہ پستی ہے انسان آج وہ نہیں ہے, کتنے نے ایمان فروش ایمان دیکھا ہوگا,
کتنوں نے عزت بیچی ہوگی، کتنوں نے ناف بیچا ہوگا۔ یہ وہی نادان ہے جو اپنے جیسے انسان کو اپنا رب بنا دیتے ہیں۔ یہ مشرک ہے، یہ ایمان نہیں ہے، بلکہ یہ مشرک کی پہچان ہے۔ نہ جانے کتنی خوشامندی کی ہوگی، نہ جانے کتنی مرتبہ اعلیٰ حضرت کہا ہوگا، کتنی مرتبہ الٹے سیدھے فتوے دیے ہوں گے۔ یہ تین پڑوش لوگ ہر زمانے میں ملتے ہیں، لیکن اب تو ہوش میں آ جائے، کہاں ہے تمہارا سربراہ، کہاں رہا تمہارا رہبر؟ اللہ نے بتا دیا کہ غلبہ ہمارے ہاتھ میں ہے، تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہم جیسے چاہیں جتنی ڈھیل دیں، ہم جب چاہیں رسی کو کھینچ لیں۔ لہذا اللہ سے ڈرو، دنیا کے ظالموں سے نہ ڈرو۔ اب بھی تمہیں وقت کے ظالموں کا خوف ہے، اللہ کا خوف نہیں۔ یقیناً ایمان نہیں ہے، یہ بے ایمانی کی دلیل ہے کہ وقت کے حکمرانوں سے ڈرا جائے۔ یہ بے ایمانی کی دلیل ہے کہ وقت کے حاکموں سے ڈرا جائے۔ حاکم اب ہے، جلد ہوگا، لیکن اللہ تو ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ قبر میں جواب خدا کو دینا ہوگا۔ تو ایمان جس کے پاس ہے وہ وقت کے حکام سے نہیں ڈرتا، ظالموں سے نہیں ڈرتا، حکمرانوں سے نہیں ڈرتا، مگر بے ایمان ہر ایک سے ڈرتا۔ ایمان انر پاور کا نام، پیٹ کے سامنے دلیل نہیں ہوتا، آنکھوں کے سامنے دلیل نہیں ہوتا، شہوت نفسانی کے سامنے دلیل نہیں ہوتا۔ کون جس کے پاس ایمان کا سرمایہ؟ لیکن یہ ایمان کہاں سے ملے گا؟ یعنی اب قرآن کی آواز ہے، الم یأن للذین آمنوا، اے ایمان چاہنے والے، ایمان تمہیں تب مل سکتا ہے جب تو اپنے دل کو نرم کر دے، خوشیوں میں قلب پیدا کر۔ کیسے نرم؟ کہ قرآن کی آیتیں سنتے ہیں، جن کے دل نرم ہے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، حدیث پیغمبر سنتے ہیں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، مگر ہم پر تو اثر نہیں ہوتا۔ پیغمبر نے کہا اس لیے اثر نہیں ہوتا کیونکہ ہر گناہ کے بعد ایک غلیظ پردہ انسان کے قلب کے اوپر آ جاتا ہے۔ اب ہماری تو نہ جانے کیا حالت ہے، کتنے فروغ ہم نے گناہ کیے، اتنے فروغ غلیظ پردے ہمارے دل کے اوپر، اب کیسے نجات حاصل کرے؟ مولا علی نے مشکل کشائی فرمائی کہ اوصیکم بکثرت ذکر الموت، اے مومن زیادہ سے زیادہ موت کا تذکرہ کرا کر، سنا کر، قبرستان جایا کر، اپنے کو تنبیہ کیا کر، تاکہ تیرا دل نرم ہو۔ فقط موت ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے تیرا دل پگھل سکتا ہے۔ سلوات کو لیماوا دے، امام زین العابدین وہ آئے شہر میں ہمیں تعلیم دیتے ہیں، کیا؟ اللہم انی اسألک خشوع الایمان قبل خشوع الظل من النار۔ امام فرماتے ہیں اے انسان، جب تو موت کے فرشتوں کو دیکھے گا اس وقت تیرا دل نرم ہو جائے گا، جب اپنے بچوں سے جدا ہوگا، اپنی بیوی سے جدا ہوگا، جب تو دنیا سے جدا ہوگا اس وقت تو تیرے آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، تیرا دل نرم ہو جائے گا، مگر اس وقت تیرے دل کے نرم ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب پوری دنیا تجھے قبر کے اندھیرے میں پھینک دے گی، آئے وہ وحشت کی رات، آئے وہ قبر کا اندھیرا، اس وقت تو جیتے گا، اس وقت تو چلائے گا، اس وقت تو روئے گا، مگر اس وقت رونا، چیخنا، چلانا، اس وقت اگر تیرا دل نرم ہوا تو کیا ہوا؟ پھر فرمایا جب تو جہنم کے بلند شعلوں کو قیامت کے دن دیکھے گا اس وقت تو تیرا دل نرم ہو جائے گا۔ امام فرماتے ہیں لیکن اس وقت بھی تیرے دل میں خوشبو پیدا ہوا تو کیا ہوا؟ اگر قبر میں اترتے ہوئے تیرے دل میں خوشبو پیدا ہوا تو کیا ہوا؟ اگر موت کے فرشتے کو دیکھ کر تیرے دل میں نرمی پیدا ہوئی تو کیا ہوا؟ دعا مانگ، اللہم اے میرے اللہ، انی اسألک، میں سوال کرتا ہوں خشوع الایمان، کہ مجھے خوشبو عطا فرما، میرے دل کو نرم کر دے، ایمان عطا فرما، قبل خشوع الظل من النار، اس سے پہلے کہ جہنم آپ کو دیکھ کر رہا ہوں، میرے مالک ابھی سے مجھے رونے کی عادت ڈال دی۔ یقیناً بعد میں اگر دل نرم ہوا تو کیا ہوا؟ تو فائدہ تو نہیں۔ انسان قبر میں پہنچتا ہے
ایسا روتا ہے ایسا روتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے, ہم سوچ بھی نہیں سکتے, ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. مولا علی, مولا علی سے سلمان فارسی نے پوچھا, مولا مولا موت کیا چیز ہے, موت کسے کہتے ہیں؟ امام نے کہا موت کو جو بتاؤں یا دکھاؤں. کہا مولا صبر کسے کہتے ہیں؟ کہا چل سلمان. سلمان کو لے کر میرے مولا آئے, کہا قبرستان میں آئے میرے مولا, قبرستان میں آئے میرے مولا, اور آ کر ایک قبر کے قریب رکے. کہا قم باذن اللہ, اے قبر میں سونے والے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائے. قبر پھٹتی ہے, ایک نوجوان باہر روتا ہوا کفن میں لپتا ہوا روتا ہوا نکلتا ہے, علی کے قدموں پہ گرتا ہے. مولا فرماتے ہیں نوجوان میں نے تجھے زحمت نہیں دی, بلکہ سلمان تجھے پوچھنا چاہتا ہے کہ موت ہے کیا, اور اس کے وقت میں انسان کا دل کیسے نرم ہوتا ہے جب پوری دنیا سے رشتہ ٹوٹتا ہے, بچے چھوٹے چھوٹے یتیم, اس وقت روئے گا تو کیا ہوا؟ اب رو, اب گنا ہو تو یاد کر کے آج صبح. یہ کہتا ہے, یہ کہتا ہے حضرت سلمان کہتے ہیں کہ وہ نوجوان میری طرف آ, میں نے پوچھا اے نوجوان بتا کہ موت کیا شے ہے, موت کیسے آتی ہے, سکرات کیا ہے؟ بس یہ سننا تھا. نوجوان رونے لگا, کہا سلمان مت پوچھ کے موت کیا ہے, موت کا درد ابھی تک میرے حلق میں باقی ہے, بتا تجھے موت کیسے آئی؟ یہ کہتا میں سو رہا تھا, میں بیمار تھا, لیٹا ہوا تھا, چاروں طرف میرے رشتے دار تھے, اچانک میں نے دیکھا یہ خطرناک شکل والا ہے جو مجھے ڈرا رہا ہے. میں نے کہا بھائی تو کون ہے, مجھے کیوں ڈرا رہا ہے؟ اس نے کہا میں ڈرانے ورانے والا نہیں, میں ملک الموت ہوں, میں تیری روح کو قبض کروں گا. میں نے پوچھا کہاں سے روح قبض کرے گا؟ اس نے کہا میں تیرے پاؤں سے روح قبض کروں گا. کہا سلمان, سلمان اس نے میری پاؤں سے روح کو کھینچا گھٹنے تک لے کر آیا. سلمان میں تجھے کیا بتاؤں کہ میرے ساتھ کیا اثر ہوا, گویا کہ میری ایک ایک بوٹی کا سیما سیما کر دیا گیا, میری ایک ایک ہڈی کے پرزے پرزے کر دیے. میں چیخ رہا ہوں, چلا رہا ہوں, مگر یہ سانس قریب لیتے ہوئے ان پر اثر نہیں ہو رہا. میں حیران, ارے میری مدد کرو, مجھے بچاؤ, مگر کوئی سن نہیں رہا. پھر دوسری مرتبہ مجھنے سے اس نے میری روح کو کھینچا, سینے تک روح کو آئی. اب وہی حالت ہوئی, مگر یہ نازک بدن ہے, یہ نازک اعضا ہے, پھیپھڑے ہے, دل ہے, اس میں زیادہ تکلیف ہوئی. اسی طرح سے میری بوٹی بوٹی کر دی گئی. تیسری مرتبہ اس نے میرے روح کو کھینچا تو الگ سے اتنا درد ہوا کہ ابھی تک وہ درد باقی ہے. سلمان اپنے سمجھ لیا کہ روح نکلنے کی وجہ میری چیخ کوئی نہیں سن رہا, میری آواز کوئی نہیں سن رہا, اور یہ سمجھ رہے کہ میں مر گیا, لہذا میں نے نہیں دیکھ رہا, میں نہیں سن رہا. لیکن مرنے کے بعد تبدیلی بھی آئی کہ میرے سننے کی طاقت بھی بڑھ گئی, میرے دیکھنے کی طاقت بھی بڑھ گئی. میں سب کی بات سن رہا تھا, سب کو دیکھ رہا تھا, مگر یہ سمجھ رہے تھے نہیں دیکھ رہا. اس کے بعد سلمان میرے جنازے کو, میری باڈی کو لے کے چلے غسل کے لیے. اب سلمان تو ہی بتا کہ میرا پورا بدن چور چور ہو چکا ہے, سیما سیما ہو چکا ہے. اب جب غسل کی رکھا, جب پانی گر رہا تھا ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے پتھر گر رہے ہیں. اس کے بعد کفن میں لپیٹ دیا گیا. سلمان وہ منظر اب بھی نہیں بھولتا جب میرا جنازہ میرے گھر سے نکلا. مولا کا فرمان کل آپ نے سنا گا, جب بھی گھر سے نکل ایک مرتبہ ٹھہر اور سوچ, آج اپنے پاؤں سے جا رہا ہے مگر ایک دن آئے گا اسی دروازے سے تیرا جنازہ جائے گا. یہ کہتا سلمان میں کیا بتاؤں, جب میرا جنازہ اٹھا میرے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو گئے, زارو قطار رونے لگے, میرا دل پھٹنے لگا. میں پھر چیخا, بتاتا میری آواز نہیں سنیں گے, مگر پھر چیخا, پھر چیخا, مگر آواز کسی نے نہیں سنی. اب میرے جنازے کو لے کر چلے, اور سلمان جب میں قبرستان کے قریب آیا تو وحشت سے میرا کلیجہ پھٹنا لگا. کبھی انعام کا حکم ہے کہ جنازے کو سیدھا قبر میں مت اتارو, ممکن ہے سیدھا تم فوراً جاتے ہی قبر کو اتار دو تو کیا ہوگا, تمہیں دکھائی نہیں دے گا. مگر اس جنازے, اس شخص کا, اس مردے کا جگر پھٹ جائے گا خوف سے, وحشت سے. اس لیے حکم ہے جنازہ لے جاؤ پھر زمین پہ رکھو, پھر اٹھاؤ پھر زمین پہ رکھو, تین مرتبہ زمین پہ رکھ کر پھر اٹھاؤ پھر قبر میں ڈالو, یعنی ایک طرح سے اسے دلاسا دے. آخر کو اگر قبرستان میں پہنچتے ہی اس بیچارے کو تم نے جا کے قبر میں ڈالا تو اس کا رویا کے جسم پھٹ جائے گا, تمہیں نظر نہیں آئے گا. مگر وحشت اور خوف سے کہا میں دیکھ رہا تھا, اب مجھے جب قبر کے اندر اتارا گیا تو سلمان نے تجھے کیا بتاؤں کیسے بتاؤ، ایسے محسوس ہوا کہ آسمان سے آ کے میں زمین پہ گرا اور پردے پردے ہو گیا، اب مٹی کے منوں کے نیچے مجھے دبایا گیا، مگر میرے سننے کی طاقت بہت تیز ہو گئی۔ ابھی جانے کے نامی پیغمبر خدا نے ایک دن صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابیوں، تم نے کبھی سوچا، کبھی غور کیا کہ یہ مرغیاں جو دانا کھاتی ہیں اچانک دانا کھاتے کھاتے چونک لگا کے دور کی ہو جاتی ہیں؟ کبھی تم نے دیکھا بھینس ہے، گائے ہے، سینل ہے، اونٹ ہے، یہ کھانا کھاتے کھاتے بھینس کبھی پریشان ہو کر دائیں دیکھتی ہے، کبھی بائیں دیکھتی ہے؟ تم نے سوچا یہ کیوں ہوتا ہے؟ اصحاب نے کہا اللہ کے رسول، ہمیں نہیں معلوم، رسول خدا کہ جب قبر میں مردوں پر عذاب ہوتا ہے وہ چیختے ہیں، ان کی آواز یہ حیوانات سنتے ہیں، لہذا کانا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ انسان اس آواز کو نہیں سنتا، اگر اس آواز کو سن لے تو اس کا زندہ رہنا مشکل ہو جائے۔ چلو آپ کو جو آواز ہو جہاں سلمان اب قبر میں پہنچا، مٹی کے منوں کے نیچے مجھے دبا دیا گیا، اوپر سے آواز آ رہی تھی، دل میں کچھ سہارا تھا، اب اوپر سے آواز آئی کہ بھائی کب تک بیٹھیں گے، چلو رات ہوئی، چلو گھر چلے۔ اب نے پھر دیکھا، اے میرے بیٹے، زندگی بھر میں نے تیرے آرام کے لیے اتنی زحمتیں اٹھائے، کچھ دیر کو رک جا، میرا دل پھٹ رہا ہے، میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے۔ لیکن سب چلے گئے، وحشت سے میں نے زمین پہ سر رکھا، دارو قطار رونے لگا، اب ایک کونے سے آواز آئی کہ اب رونے سے کیا فائدہ۔ وہی امام پکار ہے کہ اللہم انی اسألک خشوع الایمان، میرے مالک اس دنیا میں میرے دل کو نرم کر دے، اگر قبر میں دل نرم ہوا تو کیا فائدہ۔ تو ہمیں رو رہا تھا، یہ کونے سے آواز آئی کہ اب رونے سے کیا فائدہ، جس دنیا میں تجھے اپنے گناہوں پر رو رو کر پشیمان ہو کر توبہ کرنی تھی، وہاں تو تم نے ہنس ہنس کے زندگی برباد کر دی۔ جیسے ہم ہیں، گھن سے ٹی وی پر پروگرام دیکھ کر ہم نے زندگی برباد کر دی، پورا کہ اللہ نے خلق کیا تھا کہ ٹی وی کے ڈرامے دیکھو، جیسے کرکٹ میں دیکھ لے تو پورا دن برباد کر دیا۔ کہا تو نے زندگی تو ہنس ہنس کے برباد کر دی، اب رونے سے کیا فائدہ۔ میں ڈرتے ڈرتے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، دیکھا دو فرشتے، میں نے کہا تم منکر نکیر ہو؟ کہا وہ تو بعد میں آئیں گے، ہم دوسرے۔ تم کون ہو؟ میں نے کبھی نہیں پڑھا، کبھی نہیں سنا۔ کہا ہم دوسرے، تمہارا کام کیا؟ وہ کہنے لگے ہم تیرے ہاتھ سے تیرے زندگی کے سارے گناہ لکھوا کر تیری گردن میں ڈال دیں۔ کہا فرشتوں، میں نے یہ تو کبھی نہیں سنا تھا۔ اب فرشتوں نے قرآن کی وہ آیت پڑھی کہ ہم گناہگار سے اسی کے ہاتھ سے گناہ لکھوائیں گے، اسی گردن میں ڈالیں گے۔ اب یہ کہتا ہاں کاش میں دنیا میں سوچتا۔ اب کہا، میں نے پوچھا میں لکھوں گا کیسے، نہ قبر میں میرے پاس قلم ہے نہ کاغذ ہے۔ فرشتوں نے کہا خدا نے آج یہ جو شہادت کی انگلی ہے اسے قلم قرار دیا ہے، اور کفن پھاڑ کے کہا یہ کاغذ قرار دیا ہے۔ کہا اب مجھے آنے لگے، 15 سال کی عمر سے جہاں سے میں بالغ ہوا تھا، بلا جگہ سے تو نے یہ گناہ کیا تھا، ایک مرتبہ یاد آیا میں لرز کے رہ گیا، ارے میں تو دنیا میں اپنے کو مومن سمجھتا تھا مگر یہ گناہ میں نے یاد نہیں کیا۔ پھر کہا تو نے بلا جگہ سے یہ گناہ کیا تھا، ہاں کیا تھا، لکھتا جا۔ پناہ عمر میں 17 سال کی عمر میں یہ گناہ کیا تھا، کہاں کیا تھا، لکھتا جا۔ کہا میں لکھتا جاتا تھا اور روتا جاتا تھا کہ کاش دنیا میں گناہ یاد کرتا۔ کبھی تو میرے مولا علی فرماتے ہیں کہ حاسبو قبل ان تحاسبو، اے بندے اپنے گناہ کا حساب کر لے اس سے پہلے کہ اللہ تیرے گناہوں کا حساب کرے۔ وہ اللہ حساب لے گا، وہ بہت سخت ہوگا۔ گناہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن گناہگار جب گناہ کو دیکھے گا تو اس کی آنکھوں سے خون جاری ہوگا، اتنے گناہ کو دیکھ کر خون آنکھوں سے جاری ہوگا۔ کہا لکھتا گیا لکھتا گیا، اب کیا ہوا، اسی کاغذ اسی کپڑے کو میری گردن میں ڈال دیا۔ سلمان کیا بتاؤں، گویا کہ پورا پہاڑ میری گردن میں ڈال دیا. میں چیخا فرشتوں کا پہلے سے کم مصیبت نہیں, یہ دوسری مصیبت میرے گلے میں کیوں ڈالی؟ فرشتوں نے کہا یہ تیرے اپنے ہی گناہوں کا بوجھ ہے, اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نہیں ہے, یہ تیرے اپنے گناہوں کا بوجھ ہے. کبھی پیغمبر فرماتے ہیں, اللہ کے رسول فرماتے ہیں, اے مسلمان لمبا سجدہ کیا کرو تاکہ تمہارے پیٹھ پر جو گناہوں کا بوجھ ہے نا وہ ہلکا ہو جائے. ابھی نانے گرامی تبھی میرے ساتھ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں لیس منا من لا یعاقب نفسہ فی کل یوم, وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے, وہ ہمارا ماننے والا نہیں ہے جس کا پورا دن گزر جائے اور اپنے اعمال کا حساب نہ کرے کہ آج میں نے اچھے عمل کتنے کیے ہیں, برے عمل کتنے کیے ہیں. کیونکہ زندگی اللہ کے ساتھ تجارت ہے, اگر اچھے کام زیادہ ہے تو جنت نفع میں, اگر برے کام زیادہ ہے تو لاکھ کو نقصان میں جہنم میں جانا پڑے گا. یہ مولا نے گویا کہ ہم پر لازم کر دیا کہ روزانہ اپنے گناہوں کا حساب کرو. اب جب تک حساب نہ کریں گے تب تک یہ نجاتیں باطن سے جائیں گی نہیں. یہ حدیث ایک ان پڑھ عورت پائی ہوئی بھی نہیں, اس نے سنی اس پہ عمل کیا, غیبت کی, ایک قلم اٹھا کے دیوار سے لکیر کھینچی, غصے میں آئی لکیر کھینچی, ریاکاری کی لکیر کھینچی, تکبر کیا لکیر کھینچی. اب جو شام کو دن میں آئی تو دیکھا پوری دیوار گناہوں سے بھری تھی. حیثیت ہماری بھی وہی ہے لیکن ہم سوچتے ہی نہیں, ہم حساب ہی نہیں کرتے. ہر چیز کا ہمارے پاس حساب ہے, بزنس کا حساب ہے, گھر کا حساب ہے, الیکٹریسٹی کا حساب ہے, ٹیلی فون کے بل کا حساب ہے, بچوں کی تعلیم کا حساب ہے, ہر شے کا ہم حساب رکھتے ہیں. اگر حساب نہیں ہے تو اعمال کا حساب نہیں ہے, جو اعمال اللہ کے ساتھ تجارت ہے. دنیاوی فانی جو تجارت ہے ان کا حساب بہت اچھا بنا کے رکھتے ہیں, کئی کاپیاں بناتے ہیں, لیکن وہ حساب وہ تجارت جو اللہ سے کر رہے ہیں. کوئی چھوٹا دکاندار بھی ہوگا میرے بھائی تو کبھی نہ کبھی حساب تو کرتا ہوگا کتنا نفع کتنا نقصان ہفتے میں مہینے میں سال میں. کوئی ایسا بیوقوف احمد ہے جو حساب ہی نہیں کرتا؟ اے انسان یہ تیری زندگی, یہ تیرے اعمال, یہ تیرا سونا, یہ مجلسوں میں آنا, یہ جو بھی تیرا عمل ہے یہ اللہ کے ساتھ تجارت ہے, یہ اللہ کے ساتھ بیپار ہے. اگر تیرے اعمال زیادہ ہوئے اچھے تو تو جنت میں جائے گا, اگر گناہ زیادہ ہوئے تو تو جہنم میں جائے گا. لہذا تیرے پاس حساب ہونا چاہیے. تبھی میرے مولا بھی فرماتے ہیں, نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں, جوف عن اللیل جنب کا, اے میرے ماننے والے خدا نے تجھے انسان بنایا ہے, تو حیوان نہیں ہے کہ کھانا کھانے کے بعد حیوان کی طرح سو جا. گدھا, کتا یا ایسے حیوان وہ ہے جن سے حساب نہیں ہوگا. مولا فرماتے تو انسان ہے, جوف عن اللیل جنب کا, سونے سے پہلے ایک مرتبہ بستر کو چھوڑ دے, ایک کمرے میں چلا جا اور ذرا سوچ, یہ جو آج کا دن اللہ نے صحت و سلامتی کے ساتھ مجھے عطا کیا یہ پھر کبھی واپس نہیں آئے گا, یہ وقت واپس نہیں آئے گا. ذرا سوچ کہ آج کے دن تم نے اچھے کام کتنے کیے ہیں, برے کام کتنے کیے ہیں, دیکھ کے حساب کر. اگر تیرے اچھے کام زیادہ ہے تو شکر کا سجدہ ادا کر کہ مالک کل کا آنے والا دن اس سے بہتر ہو, اور اگر گناہ زیادہ ہے تو سجدے میں جا کے آنسو بہا, استغفر اللہ ربی وتوب الیہ, پڑھتا رہا استغفر اللہ ربی وتوب الیہ. فقط زبانی کہنا نہیں ہے بلکہ جتنی مرتبہ چاہے ایک ایک گناہ یاد کرے اور آنکھ میں آنسو لے آئے, کہا پھر سو جا. بتائیے بھلا اگر آپ بستر پہ سو رہے ہیں اور چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہو آپ کو نیند آئے گی؟ قرآن یہ کہتا ہے, اے مومن یہ گناہ آگ کا ذریعہ ہے, یہ گناہ جو تو کر رہا ہے یہ آگ کا ذریعہ ہے, تجھے نیند کیسے آتی ہے؟ اور اس آگ کے ذریعہ کو کوئی چیز نہیں بجا سکتی مگر تیرے آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسو. خوف خدا نے جو آگ سے آنسو گرے اس آگ کو بجھا دیتے ہیں, کیونکہ روایت ہے پیغمبر فرماتے ہیں ایک گناہ گار کو حکم ملے گا جاؤ اسے جہنم میں پھینکو, جہنم میں گرے گا, اتنے میں خوبصورت نوجوان آگے بڑھے گا, اس سے نکالے گا وہ نورانی نوجوان آگ سے نکالے گا, جلتے ہوئے بدن سے ہاتھ پھیرے گا تو اس کا بدن ٹھیک ہو جائے گا. اصحاب نے پوچھا اللہ کے رسول وہ نوجوان کون ہوگا؟ رسول خدا نے کہا وہ خوف خدا میں اس کے آگ سے گرنے والا آنسو. آنسو کی بڑی قیمت, چاہے خوف خدا میں گرنے والے آنسو چاہے حسین کی اداکاری میں بہنے والے آنسو ہو عزیزان گرامی، کیونکہ اس سے دل نرم ہوتا ہے۔ اب آپ نے سنا کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ ایسے نہ ہو جائے کھانا کھا کے بلکہ حساب کر لیں، حساب کر لیں، کیونکہ کل تجھے حساب دینا ہے۔ اس سے پہلے کہ فرشتے حساب لے تو اپنا حساب خود کر لے۔ باہر آنے والی ایک مومن تھا، اس نے اس پر عمل کیا، مولا کے فرمان پر ایک نوجوان نے عمل کیا، گناہ کرتا تھا، اگر گناہ ہو جاتا تھا اتفاقا، کیونکہ شیطان ہے، نفس ہے، ہوا ہوس ہے، دنیا ہے انسان کو بچانے کے لیے، اور انسان کی وجہ انسان کی خطا اور جہالت کی وجہ سے گناہ ہو جاتا ہے۔ یہ جب بھی گناہ کرتا تھا تو رات کو بیٹھ کے احساس کرتا تھا، اور ایک دائری میں سیکریٹ کوڈ میں ایسی زبان میں سے کوئی اور سمجھے وہ گناہ لکھتا تھا، اور وہ دائری کھول کے بیچ کر روتا تھا، اے مالک یہ کتنا نمک حرام ہو کہ تو نے اتنی نعمتیں دی ہیں، میں ان نعمتوں کو صحیح استعمال نہیں کرتا۔ تبھی تو چوتھے امام نے فرمایا کہ ہائے تو اس بندے پر جو اللہ کی دی ہوئی نعمت کے ذریعے سے گناہ کرتا ہے۔ دیکھیے آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، اگر خدا آنکھ نہ دیتا ہم کتنے مجبور ہوتے، ایک سڑک ہے نا وہ پار کرنے کے لیے محتاج ہوتے، لیکن یہ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ جس کے پاس نہیں ہے اس سے پوچھے اس بیچارے پر کیا گزرتی ہے، اگر اولاد بھی ہو جائے اولاد کو بھی نہیں دیکھ سکتا کتنا محتاج بنتا ہے، تو یہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ امام فرماتے ہائے سے اس انسان پر جو اللہ کی دی ہوئی نعمت کے ذریعے سے گناہ کرتا ہے۔ اب اسی آنکھ کو اگر ہم نے کسی عورت کو حرام کی نظر سے دیکھا، یہ عورت نے مرد کو حرام کی نظر سے دیکھا، اگر اسی آنکھ کے ذریعے سے ہم نے گندی فلمیں بھی اسی آنکھ سے دیکھی، جاتے سنیما دیکھا، تو یقیناً اس اللہ کی نعمت کے ذریعے سے گناہ کیا۔ اب دیکھیے زبان کتنی بڑی نعمت ہے، خدا نے اس لیے دی ہے کہ اس سے دعا کریں، اس سے ذکر کریں، مومن کے درمیان صلح کریں، محبت کی باتیں کریں، اپنے مقصد کو پہنچائیں، مگر اسی زبان کے ذریعے سے ہم کسی کا دل دکھاتے ہیں، کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی پر تہمت لگاتے ہیں، کسی کو ذلیل کرتے ہیں۔ اللہ کی نعمت ہے نا کان، کتنی بڑی نعمت ہے، مگر اسی کو ہم غلط استعمال کرتے ہیں، حرام سنتے ہیں، میوزک سنتے ہیں، تو اللہ اللہ فرماتا ہے اے بندے یہ میری نعمتیں ہیں، اس کو صحیح استعمال کر۔ تو یہ نوجوان روتا تھا اپنے گناہوں کو دیکھ کر، مالک میں نمک خراب ہو، میں نے تیرے ساتھ نمک خرابی کی ہے، تیری دی ہوئی نعمتوں کا میں نے غلط استعمال کیا، رو رو کے سو جاتا تھا۔ اب وہ چھوٹی سی داڑھی، چھوٹی سی بک بھر گئی، تو اب اس نے سوچا کہ نہیں بک لوں، روزانہ اس کا معمول تھا۔ اب ایسے ہی اورات کو پلٹایا، جب اورات کو پلٹا کر دیکھا تو ایک گناہ بھی لکھا ہوا نظر نہیں آیا، بلکہ ہر پیج پر قرآن کی آیت لکھی ہوئی تھی، الا من تاب وعمل عملا صالحا واولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات۔ ترجمہ یہ ہے کہ جو سچی توبہ کرتے ہیں اللہ نہ فقط اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے، بلکہ جتنے اس نے گناہ کیے ہیں اتنے گناہ بھی معاف اور اتنی نیکیوں کو بھی ہم لکھ دیتے ہیں۔ صلوات پر سلام انسان کوئی بہانہ نہیں کر سکتا۔ دیکھیے کتنی مبارک آیت، اگر کسی نے ایک لاکھ گناہ کیے اگر سچی توبہ کر لے تو ایک لاکھ گناہ بھی معاف، اور بغیر کیے ہوئے ایک لاکھ نیکیاں خدا لکھ دیتا، پھر بھی ہم توبہ نہ کریں تو کتنے بدبخت ہے۔ امام فرماتے ہیں خدا نے تین دروازے ہر ایک کے لیے کھول رکھے، ایک توبہ کا دروازہ، ایک دعا کا دروازہ، ایک شکر کا دروازہ، کسی کے لیے بند نہیں ہے، کافر کے لیے نہیں، منافق کے لیے نہیں، کسی کے لیے رہے۔ تو اب انسان قیامت کے دن بہانہ نہیں کر سکتا، خدا کہے گا کیا توبہ کا دروازہ تیرے لیے بند تھا، کیا دعا کا دروازہ تیرے لیے بند تھا، کیا شکر کا دروازہ تیرے لیے بند تھا۔ تو عزیزان گرامی اگر کافر میں رہے تو کیا ہوا، اب گناہوں کو یاد کرتے مومن کو رونا چاہیے تاکہ دل نرم ہو۔ یہ کہتا ہے ابھی میں رو رہا تھا، سلمان میری گردن میں اتنا بوجھ آ گیا، اتنے میں نے دیکھا پوری قبر نورانی ہو گئی، اب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں جانے میں پھر زندہ ہو گیا، کیا ہوا اچانک کوئی آگے بڑھتا ہے، میرے سر کو اٹھاتا ہے، پیشانی کو صاف کرتا ہے، کیسا گھبراؤ نہیں ہم آ گئے، میں نے دیکھا نورانی چہرے والا کھڑا ہے، پاس کے اور کھڑے ہیں، میں نے کہا بھائی تو کون ہے اس حالت غربت میں میری مدد کرنے والا، میں کہا نہیں پہچانا، میں تیری زندگی کا ساتھی، کون جہاں میں تیری زندگی بھر کی نماز، آیت یاد ہو پہلی نگر خدا فرماتا ہے انسان تیرے ہر عمل کی شکل بنے گی اور وہ قبر میں تیرے ساتھ تیرا ساتھی ہوگا، تیرا دوست ہوگا۔ کہا تیری زندگی بھر کی نماز یہ کون ہے؟ کہا یہ روزہ ہے۔ یہ کون ہے؟ کہا یہ حج ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ خمس ہے۔ تو اپنے امام زمانہ کا خمس دیا کرتا تھا، اپنے امام زمانہ کا حق دیا کرتا تھا، اور یقین اگر خمس نہ ہو، خمس انسان نہ دے تو نماز بھی قبول نہیں، روزہ بھی قبول نہیں، کوئی عمل قبول نہیں۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ اعمال صالحہ ہمارے ساتھی ہے، یہ ہماری غفلت ہے کہ ہم اعمال صالحہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ ابھی گانے گرامی، لہذا ایمان تبھی آ سکتا ہے جب دل میں نرمی ہو۔ ذرا دیکھیے کربلا والوں کے دل کتنے نرم، دیکھیے شب عاشور حسین نے فقط اس لیے مانگی تھی کہ آج جی بھر کے اللہ کی محبت میں رو لے، جی بھر کے عشق الہی میں آنسو بہانے، یہ آخری رات ہے، جی بھر کے دعائیں پہلے۔ اور راوی سب کے سب یہ کہتے ہیں کہ شب عاشورا حسین کے ہر اصحاب کے خیمے سے دعا اور گریے کی آواز آ رہی، دعا اور رونے کی آواز آ رہی تھی، کیونکہ خشوع قلب تھا۔ عزیزوں، آپ کے مولا حسین کوفے کی منزل کے قریب ہیں۔ دیکھا کہ دو سوار آ رہے ہیں، حسین نے اس طرح سے انہیں دیکھا گویا کہ کچھ پوچھنا چاہتے، مگر دنیا نے ایسی نظریں بدلی کہ جب دیکھا فاطمہ سلال دیکھ رہا ہے، منہ پھیر لیا اور گھوڑوں کی سواری کا رخ بھی پھیر لیا، حسین نے سر جھکا دیا۔ لیکن ایک اصحاب حسین نے دیکھا کہ حسین ان سے پوچھنا چاہتے ہوں گے کہ پوچھنے کی کیا خبر ہے، میرے بھائی مسلم کی کیا خبر ہے۔ لہٰذا وہ ان کے پیچھے چلا اور خبر لے کر آیا، سر جھکا کر آیا، کہنے لگا مولا میں نے آپ کی نظروں سے اندازہ لگا لیا کہ آپ ان سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ مولا میں خبر تو لے کر آیا ہوں، مگر مناسب یہ ہوگا کہ خیمے کے پیچھے چلیے تاکہ وہاں چل کے بتاؤں۔ حسین نے کہا بھائی میں کسی سے کچھ چھپانا نہیں چاہتا، جو کچھ بتانا ہے وہ سب کے سامنے بتا دے۔ یہ روتے کہتا ہے صحابی حسین مولا یہ دونوں صوفی کہہ رہے تھے کہ جب ہم نے کوفے کو چھوڑا اس وقت ہم نے دیکھا حضرت مسلم کی لاش کے پاؤں میں رسی بندھی ہوئی تھی اور ملعون ان کے گلیوں میں گھسیٹ رہے تھے۔ یہ سن کر حسین نے کہا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابھی جان گرامی، علم غیب کے ذریعے سے شہادت مسلم کی خبر پہلے پڑ چکی، کیونکہ ایک اور روایت ملتی ہے کہ جب ذوالحج عید کا دن تھا، حسین خیمے میں تشریف فرما ہے اور گود میں سکینہ سے پیار کر رہے ہیں، اتنے میں دیکھا کہ مسلم کی یتیم بچیاں آ رہی ہیں۔ بس ان پہ نظر پڑتے ہی بڑی جلدی سے حسین نے سکینہ کو دور کر دیا، سکینہ کو ہٹا دیا، اٹھے یتیم بچیوں کو اٹھایا اور پیار کرنے لگے، سر پہ ہاتھ پھیرنے لگے، سر چومنے لگے۔ بچیاں کہنے لگی مامو جان آپ تو اس طرح سے پیار کر رہے ہیں جس طرح سے کوئی یتیم سے پیار کرتا ہے۔ مامو جان ہمارے بابا کی کیا خبر ہے؟ حسین نے کہا چلو اما کے پاس چلی جاؤ، اب سونے کا وقت ہے۔ جواب کچھ نہیں دیا، بچیاں چلی گئی۔ مگر یہ منظر سکینہ دیکھ رہی، گویا کہ سکینہ ناراض گئی۔ حسین نے کہا بیٹا ادھر آ، کہا بابا آپ نے کبھی اس طرح سے مجھے گود سے نہیں ہٹایا، کبھی اس طرح سے مجھے اپنے سے دور نہیں کیا، کیا بات ہے؟ حسین نے کہا بیٹا سکینہ اللہ کا حکم ہے، جب کسی یتیم کو دیکھو تو یتیم کے سامنے اپنے بچے سے پیار نہ کرو، یتیم کے سامنے اپنے بچے کو گود سینے میں اٹھاؤ، کیونکہ یتیم بچے کا بھی دل ہوتا ہے، یتیم بچہ بھی کہے گا کاش میرا بھی بابا ہوتا تو میرے ساتھ اس طرح سے پیار کرتا، مجھے گودی میں اٹھاتا۔ تمہیں پتا ہے سکینہ، یہ بچیاں یتیم ہو گئی، اب سکینہ کو حسین سمجھا رہے ہیں کہ بیٹا جو یتیم ہو جاتا ہے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے۔ اب سکینہ نے یہ بھی دیکھا کہ عید کے دن حسین نے انہیں خرچی دی اور کانوں میں زیور پہنا۔ اب سکینہ کے ذہن میں یتیمی کا تصور یہی ہے کہ جب کوئی یتیم ہو جاتا ہے اس سے پیار کیا جاتا ہے، اس سے کوئی تحفہ دیا جاتا ہے، اس کے دل کو بہلایا جاتا ہے۔ بس اداکاروں، بس محرم، عاشور کا دن، سکینہ آئینے کے دروازے پہ پڑی ہے، آواز آئی قد قتل الحسین، حسین قتل ہو گئے۔ سکینہ سمجھے اب میں یتیم ہو گئی، کوئی شامی عورت آئے گی مجھے گود میں لے گی، مجھ سے پیار کرے گی، کوئی مجھے تحفہ دیا جائے گا، میرے دل کو بہلایا جائے گا۔ اتنے میں دیکھا شمر دادیانہ لے کے آگے بڑھ رہا، ایک مرتبہ شمر نے ظلم کیا، تماشے مارے، کانوں سے زیور اس طرح سے اتارے کہ کرتا خون سے بھر گیا۔ سکینہ نے کچھ نہیں کہا، ایک مرتبہ مقدر کی طرف دوڑی، کہنے لگی بابا، او میرے مظلوم بابا، او میرے پیاسے بابا، تو نے تو یہ بتایا تھا کہ یتیموں سے پیار کیا جاتا ہے، بابا مجھے تماشے مارے گئے، مجھ سے کسی نے پیار تو نہیں کیا، بابا تو نے بتایا یتیموں کا دل بہلایا جاتا ہے، یتیموں کو توبہ، بابا مجھے توبہ یہ ملا کہ میرے کان زخمی ہے اور کرتا خون سے رنگی ہے۔
مالک حل کی دولت کا فرما، اس طرح سے تو نے ہماری دعا کو قبول کیا اور ظالموں ظلم سے انتقال لیا۔ اسی طرح سے آپ کی آنکھوں سے آنسو گرے ہیں، بڑے قیمتی ہے، اس کو دعا مانگیے میرے مالک، سعودی ملعون حکومت میں کسی وقت کے جدید وقت کے ملعون ہے ہمارے عالم دین نائب آئے دے سیدار حسین بینی کے لیے فاضل حسین موسوی کو اور کئی مومنین کو بے گنام گرفتار کیا ہے، اور یہاں تک سننے میں آ رہا ہے تو ان پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ میرے مالک ان سعودی ظالموں کو اسی طرح زمین سے نابود فرما، میرے مالک ہمارے مظلوم عالم دین مجاہد دین سید فاضل حسین حسینی اور ان کے ساتھیوں کو رہائی عطا فرما، مالک اور بھی جو مظلوم ہے
فرقان کے لیے حمید، وقانوں کے لیے حق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا قد ادلکم علی تجارت ترجیکم من عذاب علیم، تؤمنون باللہ ورسوله وتجاہدون فی سبیل اللہ بأموالکم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، صلاة الله عليه وسلم. إسلام بخلاف ہر دور میں عالم کفر میں سازشیں جاری رکھی ہیں، لیکن اسلام ہر دور میں عالم فکر کو شکست دیتا ہوا اور مشکل سے لوگ سے نکلتا ہوا عالم اسلام اور کائنات کے لیے ہدایت کا پیغام دے رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک سازش تھی तहत हमारे गांव को शहीद कर दिया गया। खुदा ने समझा कि यह बहुत मुंतशिर हो जाएगी या पाकिस्तान में फसादात हो जाएंगे, शिया सुन्नी लड़ने लगेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा की जबकि बसीरतों की वजह से और बयान की वजह से ये एक साम्राज्य साजिश है, मुसलमानों को लड़ाना था, ये साजिश नाकाम हो गई। क्योंकि खुद शाह उमर हो शहादत से पहले एक सियासतदार आज की खिदमत में गया था कि मुझे अमरीकन एम्बेसी से फोन आया, इस साल शिया सुन्नी फसादात पाकिस्तान में बहुत सारे और उसके लिए तुम्हें इतनी रकम दरकार है करोड़ों में लाखों में हम देने के लिए तैयार। तो हमारा दुश्मन हमें इस तरह से खत्म करना चाहता है, मुसलमान तो मुसलमान से लड़ा है। तो अब देखिए हमें कितनी होशियारी की जरूरत। उसके बाद तहरीक के स्टेज से ऐलान किया गया कि अगर इस साल हमारे जुलूस पर हमला हुआ या हमें रोका गया या पत्थर रोका गया या कुछ और कुछ हुआ तो हम बजाय उसके जो पत्थर फेंकने वाले का मुकाबला करें, क्योंकि वो तो किराए की जरूरत है। फिर हमारे जुलूसों का रुख अमरीकन कौंसले की तरफ होगा जहाँ से ये पालिशें तैयार होती है और जिनकी वजह से हमारे चुनाव पारे करते हैं, हमारे घर करते हैं। अखबार से आ गया यकीन यह एक हमारी शहूर की अच्छी दलील थी कि हमने असल दुश्मन को पहचान लिया। क्योंकि अगर आप मरीज को मार दें और मर्द को खत्म न करें तो ये कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर का काम है कि मर्द को खत्म करें, न कि मरीज को मारे। तो वो लोग कुछ किराए की है, उनका काम है कुछ पैसा लिया तो जुलूस का पत्थर देंगे, हम आप मुस्तैद हो गए या फिर हम मुसलमान आपस में लड़ेंगे, वो तालियां बजाएंगे, मिठाइयां खाएंगे। ये साजिश नाकाम हो गई और अखबारों में आ गया कि अगर इस मतलब हमारे जुलूसों पर कुछ हुआ तो फिर ये जुलूस अपना रुख अमेरिकन काउंसिलर की तरफ करेंगे। उन्होंने भी सुना, पप्पा ने भी सुना, अब नई साजिश हमारे खिलाफ तैयार हो गई कि अब सुन्नी और शिया का साथ नहीं हो सकता, अब शिया शिया से लड़ा जाए। ये उससे खतरनाक साजिश है, लिहाजा हमारी गौर से बाखबर हो सकती है, विश्वास कर सकती है। कल का वाकया विश्व पाक में अफसोसनाक है और ये यकीन एक साजिश है। बल्कि ये साजिश नहीं भी है, तेरी फायदा दुश्मन इस्लाम से मिलेगा, तेरी फायदा यजीदियत से मिलेगा। अगर हुसैनी हुसैनी आपस में लड़ेंगे तो बताइए खुश कौन होगा, यकीन यजीदी खुश होगा। जब पहले तो शिया सुन्नी फसाद कराने था, अब उनकी ये साजिश है कि शिया को शिया से लड़ा दो। आपके मकसद यह है कि आजादी हो जाए, लेकिन अगर हमारी कौम ने आपने से काम लिया और उससे काम लिया तो यकीन ये साजिश भी इसी तरह से नाबूद हो जाएगी जिस तरह से दूसरी साजिश नाबूद हो सलमान के लिए आवाज होगी। आप अपनी सपों में इतहास रखिए, अगर कोई मर्ज खराब करना चाहता है, जुलूस खराब करना चाहता है, यकीन उसका कारण न शिया से है न सुन्नी से है, मर्द के वो एक मकसद के तहत हमें लड़ाना चाहता है, हमारी आजादारी को बर्बाद करना चाहता है। लिहाजा कल का वाकया बहुत गलत हुआ, इस सिलसिले में आज मीटिंग हुई, अल्लाह तआला जो है इतहास गए। और लिहाजा मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आप हजरात किसी भी प्रोपेगेंडा पर न चले, बल्कि हुशियारी के साथ जो भी इंसान जहां भी मजलिस को खराब कर रहा है यकीन उसका ताल्लुक हमसे नहीं, यकीन वो शिया नहीं है। लिहाजा मजलिस हुसैन जो खराब कर रहा है वो हमारे जुलूसों को खराब कर रहा है, उसका मकसद यह है कि हमारे दरमियान इंतशार फैलाया जाए, हमारे दरमियान खून खराबा हो। लिहाजा खुदा के वास्ते ये सहज रहे और जो भी इंसान ऐसा नजर आए कि मजलिस शब्बीर इस अदाकारी को नुकसान पहुंचाना चाहता है, यकीन उसे फौरन और फौरन उसे उलमा तक पहुंचाए, फौरन उसका जब्तेदार हो
ہونا چاہیے, ورنہ یہ کام یہ وہی کام ہے جس کو ادا نہیں کس طرح سے دلی ہے. ابھی جانے گرامی کربلا میں حسین شہید ہو گئے تھے, کس کو پتا چلا کہ حسین شہید ہوئے؟ کسی کو پتا نہیں چلتا, مگر یہ جناب زینب کی قربانی ہے کہ جناب زینب نے ہزار ہمائن کا فاصلہ دیا. یہ آزاداری امانت ہے, یقین سید زینب نے سیدہ زینب نے اس آزاداری کو بچانے کے لیے آج تک پہنچانے کے لیے شمر کے ساتھ زیادہ بھی برداشت کی. اس آزاداری کو نقصان ہو گیا, اس آزاداری کو نقصان نہ ہونا چاہیے, کیونکہ یہ آزاداری ہماری شہرت ہے, یہ ہماری زندگی ہے, یہ ہر وقت یزید کے لیے موت ہے. لہذا ہر طرح کی سازش کی جائے گی, انتشار کی, آپس میں اختلاف کی, لیکن آپ کو متحد رہنا ہے اور آپ کو نشان نہیں کرنا ہے, آپ کو تلاش کرنا ہے کہ وہ کون ہے جو آزاداری خراب کرنا چاہتا ہے, وہ کون ہے جو ہمارے جلوسوں کو خراب کرنا چاہتا ہے, وہ کون ہے جو ہم اختلاف پیدا کرنا چاہتا ہے. سلاد پڑا ایمان اللہ تم سے تجارت کرنا چاہتا, لیکن شرط یہ ہے کہ صاحب ایمان بن جائے, باللہ رسول پر ایمان لے آؤ اور اس کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کرو. اور رسول کون سے رسول؟ وما ارسلنا الا رحمة للعالمین, یہ وہ رسول ہے جو فقط تمہارا ہی رسول نہیں ہے, فقط عربی کا رسول نہیں ہے, فقط مکے والے کا رسول نہیں ہے, فقط مدینے والوں کا رسول نہیں ہے. للعالمین, یہ عالمین کا رسول ہے, یہ عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا ہے. سارے سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا, یعنی عالمین کو رحمت, رحمت خدا اگر ملتی ہے, اگر ملے گی تو محمد کے ذریعے. سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے عالمین کو رحمت ملتی ہے, یعنی رسول خدا رحمت خدا کو تقسیم کرنے والے, یہی تو مقصد ہوا. وما ارسلنا الا رحمت للعالمین, یہ عالمین میں رحمت خدا تقسیم کرنے والا ہے. مطلب کیا ہوا کہ جب سے عالمین ہے تب سے حضور کی ذات, عالمین کے لیے یہ رحمت ہے, عالمین میں تب بھی رحمت ملے گی حضور کے سب سے, حضور کے ذریعے. اور جب تک عالمین رہے گا تب تک حضور موجود رہیں گے, چاہے غائب ہو جائے, چاہے دنیاوی آنکھوں سے رخصت ہو جائے. میں اگر اس مجلس میں کسی سے کہوں کہ جناب قبلہ یہ نظر جو ہے آپ یہاں تبدیل کی, یہ تو حل مندی ہے. آپ بتائیے نظر یہاں پر تقسیم وہی کرے گا کہ اس مجلس میں موجود, لیکن میں فون کروں اشارہ یا تھوڑا سا کہ جناب یہ نظر جو ہے تقسیم کے لیے اللہ تعالیٰ رہے گا, آپ کہیں گے یہ تو حماقت ہے. پشاور والا پشاور میں نظر تقسیم کر سکتا ہے, ادا خانے میں جو کھڑا ہے وہ ادا خانے میں نظر تقسیم کر سکتا ہے, جو شاہ خوراستان میں ہے وہ شاہ خوراستان میں نظر تقسیم کر سکتا ہے. تو اب خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میرا محبوب عالمین میں رحمت تقسیم کرنے والا, تو جو رحمت تقسیم کرتا ہے اس کا جہاں ہونا بھی ضروری ہے اور زندہ رہنا بھی ضروری ہے. آپ سے کبھی کسی مردہ سے تو نہیں کہا ہوگا کہ بھائی یہ رحمت, یہ نظر تقسیم کر لو, جب بھی کہا ہوگا زندہ سے کہا ہوگا, صحیح سالم ہو, بیمار بھی نہ ہو, طاقت ہو, اس لیے سارے مجمع میں آپ کی نظر تقسیم کر سکے. تو خدا یہ فرما رہا ہے کہ میرا محبوب
فقط مکے اور مدینے والوں کے لیے رحمت بن کر نہیں آیا بلکہ یہ عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا, یعنی جب سے عالمین تب سے حضور, جب تک عالمین رہے گا تب دین کے آنے والے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے. یعنی یہ مت کہو کہ رسول تھے اور چلے گئے, یہی اب بھی آئے اور زندہ ہے.
لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ رسول خدا کیوں کہتے, اب یا رسول اللہ کیوں کہتے, زندہ نہیں, قرآن یہ کہہ رہے کہ زندہ, چاہے غیر کے پردے میں لیکن زندہ ہے. جب رسول کے کہنے پر اگر کوئی جان دے دے اور شہید ہو جائے, خدا کا جائے کہ وہ زندہ ہے, تو جس کے قدموں پہ جان دے رہا ہے اگر وہ زندہ ہے تو وہ رسول تو نہیں زندہ. فرمایا عالمین کے لیے رحمت تقسیم کرنے والے اب رحمت آئے گا. فخر الدین رامی بہت بڑے عالم ہمارے بھائیوں کو اپنی کتاب تفسیر کبیر سے لکھتے ہیں, ہر رحمت حل مشکلات, رحمت لفظ کی معنی ہے کہ مشکلات کا حل ہو جانا, حاجتوں کا پورا ہو جانا, یہ رحمت ہے. ہر رحمت حل مشکلات رحمت ہے, یعنی مشکل کا حل ہو جانا, حاجت کا پورا ہو جانا. اب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ بنا ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمین, میرا بہو عالمین کے لیے رحمت ہے. یعنی اگر کوئی نبی بھی مشکل میں پھنسے گا تو ہمارے رسول مشکل کو ظاہر کروائے, کیونکہ عالمین کے لیے رحمت ہے. عالمین کے لیے یہ مشکل کشا, عالمین کے لیے حاجت روا. تو اب اس پیغمبر پر ایمان لے, اللہ پر ایمان لا, وتجاهدون فی سبیل اللہ, اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو. ایسے بے اموال کو مال کے ذریعے, انفس کو اپنی جان کے ذریعے, سالکم خیر لکم, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اگر تم علم رکھتے ہو یہ سب سے بہترین تجارت ہے کہ تم اپنے مال کو اگر چاہتے ہو کہ نافانی رہے تو اللہ کے حوالے کر دو. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری جان لافانی ہو جائے, یعنی کبھی فنا نہ ہو, کبھی وہ سے ڈسٹر نہ ہو, کبھی وہ ختم نہ ہو, تو اللہ کے ساتھ اپنے بھی دوسرا پریوار ہو. تو پاکستان گرامی ہماری گفتگو ایمان پر ہو رہی, کہ ایمان کس شے کا نام ہے, ایمان کب آتا ہے, ایمان کہاں سے آتا ہے. تو قرآن نے کہا الم یحل للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم, اے ایمان کے چاہنے والوں اگر تم ایمان چاہتے ہو تو اپنے دلوں کو نرم کرو, خوشوع قلب پیدا کرو. خوشوع قلب کیا ہے, یعنی اور عام سنتے ہی جن کے دلوں میں خوشوع قلب ہے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, دعا پڑھتے ہی ان کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, ان کے دل بہت نرم ہوتے ہیں. لیکن ہمارے دل سخت کیوں ہے, پیغمبر فرماتے ہر گناہ کرنے کے بعد انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے, جتنے گناہ زیادہ ہوتے ہیں اتنا دل سخت ہوتا ہے. لیکن انسان جب پیدا ہوتا ہے تو کوئی گناہ نہیں, انسان روکا ہوا اس دنیا میں آتا ہے, لیکن اس معاشرے میں اس ماحول میں جب گناہ کرتا ہے تو یقین دل پہ سختی آ جاتی ہے, دل میں پردے چڑھتے چلے جاتے ہیں, کفاوت رلاوت. اب جب تک یہ کفاوت ختم نہیں ہوتی تب تک خوشو نہیں آتا, جب تک خوشو نہیں آتا تب تک ایمان نہیں آتا, جب تک ایمان نہیں آتا تو انسان کی زندگی کا جو اصل مقصد ہے, جو عین ہے لائف کا, زندگی کا, انسانیت کا, وہ حاصل نہیں ہوتا. سلاد سے بیمار ہو گئے. اب اللہ کے رسول نے ایک تو یہ بتایا کہ ہر گناہ کا قصاوت غلاظت دل کی سختی کا سبب, دوسرا فرمایا وہ دنیا رعب کو ان میں خفیت, فرمایا دوسرا سبب دنیا کی محبت ہے, پیسے کی محبت ہے. یہ بھی ایسی چیز ہے کہ پیسے کی محبت کی وجہ سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حب دنیا پیسے کی محبت, لو آف مین لو آف منی, پیسے کی محبت یہ ایسی نجاست ہے. حب دنیا رعب کل خطیئت, ساری جتنی خطائیں ہیں سارے جتنے گناہ ہیں ان کی جڑ جو ہے یہ پیسے کی محبت ہے.
حقیقت ہے، یہ پیسے کی محبت ہے کہ انسان انسان پر ظلم کرتا ہے، یہ پیسے کی محبت ہے کہ انسان انسان کا حق کھا جاتا ہے، انسان کے دین کا مال کھا جاتا ہے، انسان امام اپنے امام کا مال کھا جاتا ہے، حرص نہیں ادا کرتا، یہ کیا ہے؟ یہ پیسے کی محبت ہے، یہ پیسے کی محبت ہے، انسان خدا کا نافرمان بنتا ہے، یہ پیسے کی محبت ہے کہ کوئی بھوکا مر رہا ہے، کوئی تڑپ رہا ہے لیکن اس کی مدد نہیں کرتا، بلکہ اپنے بینک بیلنس کو بڑھانے کی فکر کرتا ہے۔ فرمایا پیسے کی محبت سے دل میں سختی آتی ہے، دل میں فساوت پڑتی ہے، دل میں ہلاکت پڑتی ہے، لیکن پیسہ کون سا پیسہ برا ہے؟ پیسے کون سے پیسے کی محبت بری ہے؟ اب سنیے سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا طلبہ، یہ طلبہ بیچارہ فقیر تھا، بہت غریب تھا، اس کا گھر بھی نہ تھا، اصحاب مل کر یہاں رہتے تھے، یہ بھی وہاں رہتا تھا، اور اتنا اس کے دل میں خوشوع قلب تھا، یعنی اتنا اس کا دل نرم تھا، اتنا خوف تھا کہ پیغمبر حدیث فرماتے تھے یہ دار الفساد رونے لگتے تھے، قرآن کی آیتیں سنتے تھے یہ دار الفساد رونے لگتے تھے، لیکن تھا بیچارہ فقیر، بہت غریب تھا۔ اب ایک دن رسول خدا نے کہا طلبہ میری غربت مجھ سے بیچی نہیں جاتی، میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں کچھ تبدیلی آئے۔ کہا کیا چاہتے ہیں اللہ کے رسول؟ میں رسول خدا نے کہا میں چاہتا ہوں میری شادی کرا دوں۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میں فقیر انسان ہوں، مجھے کون بیوی دے گا؟ رسول خدا نے کہا یہ میرا پیغام ہے، یہ میسج دے کے جا خدا صاحب کے پاس جا، ایک دولت مند کی طرف بھیجا اور دولت مند نے بھی اللہ کے رسول کے حکم کو تسلیم کیا، اپنی بیٹی دے دی، اب جناب بیوی بھی مل گئی اور بیوی دولت مند تھی تو گھر بھی مل گیا، بزنس بھی مل گیا۔ اب وہ طلبہ جو پہلے فقیر تھا اور جب حدیث سنتا تھا تو روتا تھا، اب وہ بیچارے پیسے میں، پیسے بنانے میں، دولت بنانے میں ایسے مشغول ہوئے جو کبھی بھی نماز جماعت ادا نہیں کرتا تھا، اب تو نماز جماعت میں آنا بھی چھوڑ دیا، حتیٰ کہ جہاں تک کہ نماز جمعہ میں بھی جانا چھوڑ دیا۔ اب تو خدا پریشان ہے کہ بھائی وہ طلبہ میرا پیارا صحابی کہا ہے جو حدیث سن کے روتا تھا، جو حدیث سب سے زیادہ اثر لیتا تھا، جس کے بعد سب سے زیادہ خوشی و ایمان کا لوگوں نے کہا وہ اس کے ساتھ سائن کہا ہے، اس کا دل میں چاروں طرف پھیل گیا ہے، اب جناب اس نے اونٹ بھی پال رکھے ہیں، بکریاں بھی ہے، نہ جانے کیا کیا ہے، باغ بھی ہے، اب تو مدینہ بھی چھوڑ دیا، اب تو باغیچے میں رہتا ہے، محل بنا کے رہا رہا ہے۔ اچھا رسول خدا نے پوچھا کیا اس کے پاس ہے؟ اب بہت سارا مال ہے، اونٹ ہے، یہ ہے وہ۔ رسول خدا نے کہا ٹھیک ہے، تم جاؤ، ایک صحابی کو کہا جاؤ اور جا کے اس سے کہو کہ رسول خدا چاہتے ہیں کہ اللہ نے اب تجھے ترقی دی، اللہ نے تجھے مال دیا، اب اس کو زکات نکالے تاکہ تیرے مال میں سہار آئے۔ اب اس سہار کے رسول رسول خدا کا پیغام دے کر اس طلبہ کے بہت پاس پہنچتا ہے کہ مجھے رسول خدا نے بھیجا ہے کہ اب اتنے اونٹ ہے میرے پاس، اب اگر 40 ہے تو ان میں سے ایک کی زکات نکالے، اگر 80 ہے تو اس سے دو دے دے۔ اب طلبہ نے کہا اچھا یہ اللہ کے رسول پھر سے مجھے فقیر دیکھنا چاہتا ہے۔ اب یہ ہے دنیا کی محبت خراب، یہ ہے پیسے کی محبت بساوت اور غلاظت کا سبب جاتی ہے کہ انسان پیسے کی محبت میں اتنا اندھا ہو جائے کہ رسول خدا کے فرمان کو ٹکرا دے، اللہ کے فرمان کو ٹکرا دے، نہ خون ادا کرے، نہ زکات ادا کرے۔ یہ پیسے کی محبت سب سے بڑی بساوت ہے، سب سے بڑی غلاظت ہے۔ لہذا رسول خدا نے اس لیے فرمایا کہ حب دنیا رب کل خطیئت، اگر کسی کے دل میں دنیا کی محبت ہے تو یہ فساد کا سب سے بڑا سبب ہے۔ سماج پری آواز بنے ہمارے لیے سماج اب سوچنے کا مقام یہ ہے کہ یہ دنیا کی محبت آتی کیوں ہے، اس وجہ سے آتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا کی محبت جو آتی ہے انسان کو ایک سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے، ارے خدا نے کسم میں نوکری بھی کوٹی بنا دی، مجھے بھی کسم میں نوکری مل گئی، خدا نے ایک سائز میں نوکری کی اور بہترین بنگلہ بنا کے ان کا بچیا آزاد میں فل میں رکھ دی، شیطان کے دیکھ کے رونے لگے کہ میں ماں نے محنت سکھائی، اس وقت میں نے سکھائی، جو میں نے سکھایا اور پھر ایک اللہ کو دیکھ لی، آزاد میں فل رکھ دی۔ تو انسان جو ہے نا
یہ عقل نہیں رکھتا فرائے علم کے جیسا فلاں اتنے بڑے بنگلہ بنا دیا فلاں اتنی بڑی گاڑی لے لی میں کیوں پیچھے رہوں. یہ ایک دوسرے سے کمپٹیشن جو ہوتی ہے اس میں انسان غافل رہ جاتا ہے, اصل زندگی کے مقصد کو بھلا دیتا ہے کہ خدا نے مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے, اس لیے کہ ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرو, اس لیے کہ ایک دوسرے کی گاڑی کا کمپٹیشن کرو. وہ اپنی زندگی کے اصل مقصد کو بھلا دیتا ہے. یہاں تک کہ موت کا فرشتہ دیکھتا ہے اس وقت بولانے فرماتے ہیں کہ انسان سو رہے ہیں, اذا ماتوا انصبا, جب موت ان پر آتی ہے تو بیدار ہوتے ہیں, تو پھر بیدار ہونا اس وقت کوئی فائدہ نہیں دیتا. موت کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا, سارا مال بینک میں گیا, سارا جو بھی کمایا تھا وہ اس دنیا میں رہ گیا. یہاں تو ہم جیسا فقیر کوئی نہیں, یہاں قبر میں تو ہمارے جیسا مخلص کوئی نہیں. تو دنیا کی محبت کا اصل سبب غفلت ہے, اصل سبب جہالت ہے, اصل سبب ایک دوسرے کی اندھی تقلید ہے. خدا نے ایسا بنایا, خدا نے جو ہے وہ جناب اپنے باتھ روم میں اتنا اچھا باتھ روم بنایا ہے, سونے کا بنایا, چاندی کا بنایا, کلو میٹر بنایا, فلاں کا بنایا, چلیے مجھے کچھ نہ کچھ تو اپنے فیور سے وہ بنانا چاہیے. یہ جتنی کمیونیکیشن ہے یہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہوتا ہے. انسان غفلت میں چلا جاتا ہے اور اپنی زندگی کے مقصد کو بھلا دیتا ہے. خدا قرآن میں آواز دے رہا ہے, والآخرت خیر وابقیٰ. اے انسان, یہ دنیا تیرا وطن نہیں ہے بلکہ آخرت تیرا وطن ہے. یہ دنیا موقتا ایک ٹیمپرری کچھ دنوں کے لیے ایک مسافر خانہ ہے جہاں تجھے سامان جمع کر کے آخرت پر بھیجنا ہے. بس یہی چیز سمجھانے کے لیے انبیاء آئے, اولیاء آئے, آئندہ ناسمین آئے کہ یہ دنیا تیرا وطن نہیں ہے. اے انسان, یہ شیطان ہے جو تجھے بھٹکا رہا ہے, گمراہ کر رہا ہے. لہٰذا دنیا تیرا وطن نہیں ہے, آخرت تیرا وطن ہے. مگر انسان قدرت انسان کو یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے, یقین دنیا کی محبت بھی نکل جائے, گناہ سے بھی بچ جائے, یقین مرتقی ہو جائے. لیکن یہ بات سمجھتا نہیں, لیکن دنیاوی بات اللہ تعالی سمجھتا. کیا ہم کبھی صبح کو میں مسجد پڑھنے جاتے تھے, وہاں بھی کہ پاکستانی کافی کچھ لیگل ہے, کچھ انلیگل یعنی ایسے چوری چھپے ہے, کوئی افاقہ وغیرہ نہیں ہے. تو کسی مولانا نے پوچھا, بھائی آپ کیسے رہتے ہیں؟ کہا مولانا ایسے چھپے رہتے ہیں, کماتے ہیں, کماتے پیسہ کس بینک میں رکھتے ہیں؟ کہا مولانا ہم تو دے رکھتے ہیں بینک میں جانا پیسہ. کیوں؟ کہا ہمارا کھانا نہیں ہے. جب بھی چھوڑتے ہیں یعنی پولیس نے بھی ہمیں پکڑا تو سیدھا پانا پر ہمارا وقت نہیں ہے. ہم جتنا کما کے بلاک کما کے سیدھا وطن بھیجے. ان پڑھ ہے, جاہل ہے, میٹرک پاس ہے, نان میٹرک ہے, بہت اچھا اسلام ہے. سمجھتے ہیں میرا یہاں پر اقامہ نہیں ہے یا ویزا نہیں ہے. جب بھی پولیس والے نے دیکھ لیا تو پکڑ کے پاکستان بھیجے گا. تو میں مولانا کو دے رہا ہوں کہ کماؤں اور جو ہے بول جاؤں, میں اپنے وطن پاکستان بھیج دیتا ہوں. تو اے حضرت انسان, تجھے کیا پتا ہے کہ تیری زندگی کا ویزا والا کل موت کب ختم کر دے؟ پتا ہے ہمیں کوئی پتا نہیں کہ ہماری زندگی کا جو ویزا جہاں ہے وہ کب ختم ہو جائے گا. یعنی ہمارا وطن یہ دنیا کہاں ہے؟ دنیا کے معاملے میں ہم سمجھتے دبئی میں کما رہے, ہمارا وطن پاکستان ہے. لیکن خدا یہ کہہ رہا ہے وہ آخرت تو خیر انداز کا, دنیا تیرا وطن نہیں ہے, آخرت تیرا وطن ہے. جب وہاں سے آگ آئے گا زندگی کا ویزا ختم ہو جائے گا. اے انسان, تو پچھتائے گا, تو برباد ہو جائے گا کہ جتنا کمایا وہاں رہ گیا اور جو میرا اصلی وطن ہے وہاں کچھ بھی نہیں لایا. سلام کری بابا یہی سبب ہے, یہی سبب ہے کہ ہم موت سے ڈرتے, موت کے لیے تیار نہیں. کسی عالم نے کہا کہ کام بے وقوف ہے جو آبادی کو چھوڑ کر بربادی کی طرف چلے. ایک آباد ہے پہ رہا ہے, بربادی کی طرف کون اصل بن جائے؟ فرمایا جس نے دنیا کو آباد کیا ہے اور آخرت کو برباد کیا وہ کبھی موت کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن جس نے آخرت کو برباد کیا ہے وہ موت سے نہیں ڈرتا, کیونکہ اس کی آخرت آباد ہے, اس کی آخرت برباد نہیں ہے, بلکہ وہ انتظار کر رہا ہے. سنا کوئی بابا اب
تو رنگ شاید ہے نا اور تمنگ الماؤ ایک دن تم ساتھ کی اگر تم سچے ہو ایمان میں تو بہت سے تم سچے ہو
اگر تمہارا اللہ کا ایمان ہے رسول کا ایمان ہے آیا کا ایمان
اور حشر کا ایمان ہے موت سے کیوں ڈرتے ہو سر تمنگ الماؤ موت کی تمنا کرو اگر تم دعوے ایمان میں سچے ہو
لیکن ہم کرتے ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام
نے عظیم شان خدمت کی طور پر کہ موت مومن وہ ہے جو موت سے ڈرے بلکہ موت کے لیے آمادہ ہو پرپیئر ہو تیار ہو جب بھی موت کیونکہ اگر انسان موت کے لیے تیار نہیں ہے ممکن ہے کیونکہ ایمان صالح نہیں ہے ممکن ہے اس کی موت ایمان پر نہ ہو کیوں ممکن ہے اللہ اسے فرشتہ کہہ کے اللہ نے تیری روح قبض کرنے کے لیے بھیجا اور وہ راضی نہ ہو کہ اللہ اس کو نہیں سنا رہا ابھی بہت ضروری ہے ابھی تو مجھے یہ کام کرنا ہے وہ کام کرنا ہے یعنی مسلم وہ ہے اسلام وہ تسلیم اسلام مسلم وہ ہے جو اللہ کے حکم کے سامنے اپنے کو تسلیم خر کرتا ہے سرینڈر کرتا ہے مالک جو تیرا ہو اب تسلیم کون کرے گا ملک الموت دیکھ کر کون خوشی کے ساتھ موت کو قبول کرے گا جس نے آپ رسم آواز کیا لیکن جس کے آپ رسم خوش نہیں ہے وہ کہا تسلیم کم ہوگا جب اللہ کے حکم سے انکار کیا تو آپ سمجھ گئے اس کی موت ایمان پر نہیں اس کی موت ایمان پر نہیں ہو سکتی ہے اللہ چاہتا ہے کہ آ میرے طرف مگر یہ کہتا نہیں ابھی تو میں نے پوتی بھی دو دن ہوئے بنائے ابھی تو میں اسے رہنا نہیں مجھے اس میں رہنا ہے ابھی مجھے بزنس بڑھانا ہے ابھی مجھے یہ کرنا ہے ابھی وہ کرنا ہے یہ آخرت کے لیے تیار نہیں ہے یعنی اللہ کے سامنے تسلیم خام نہیں ہے امام سگے مار کرواتے خطبہ دیا وہ مومن نہیں ہو سکتا جو موت سے ڈرے جو موت کے لیے تیار ہے خطبہ ختم ہوا تقریر ختم ہوئی ایک بہت بڑا ملین ایک بہت بڑا کروڑپتی انسان آیا کہنے لگا مولا آپ نے آج غلط کر دیا مجھ سے دوائی میں اس کا مقصد ایمان نہیں ہے کیا ہوا کہا مولا آپ کہتے ہیں موت کی تمنا کرو میں تو موت کا نام سنتا ہوں تو پسینہ نکل جاتا میں اس محفل میں جاتا ہی نہیں ہوں جہاں موت کا تذکرہ ہو یہ تو مومن کہتے ہیں بھائی یہ مولانا تو موت کو لے کے بیٹھا روز تذکرہ ہی اس کے رسول خدا فرماتے ہیں علی فرماتے ہیں موت کو یاد کرو اور 20 مرتبہ اگر تم نے جیسے میں موت کی تم نے یاد کیا تو تمہاری موت شہادت کی موت ہے تو کہنے لگا مولا موت کا فکر میں سننا پسند نہیں کرتا اور خوف آتا ہے اس نے کہا اس کا علاج ہے ہمارے پاس تم بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے اس نے کہا مولا اتنی ساری زمین ہے اتنے سارے نامات اتنے سارے نوکر ہیں اتنے سارے شریر ہیں اتنا سارا سونا ہے اتنے سارے گھر ہیں اتنی ساری چاندی ہے امام نے کہا تیرا سب کچھ یہاں ہے وہاں کچھ بھی نہیں ہے تیرا جو کچھ ہے وہ اس دنیا اس لیے رہ رہے مگر تیرا ادھر کچھ بھی نہیں ہے اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے دل سے خوف نکل جائے تو یہ مال ادھر بھیجنا شروع کر دے کیونکہ انسان کا دل وہی ہوتا ہے جہاں اس کا مال ہوتا ہے اگر مال دین میں ہے تو دل بھی دین میں پیسہ ادھر بھیجنا شروع کر دے پھر دیکھ کہ تیرے دل سے موت کا خوف نکلتا ہے یعنی تیرا سب کچھ یہاں آخرت میں کچھ نہیں آخر تمہیں برباد کی یقیناً تو ڈرے گا یقیناً تو خوف آئے گا آپ اس پر خدا نے عمل کیا جتنا بار تھا مذہب سے بنانے شروع کر دیے مسجدیں بنانا شروع کر دی بیواؤں کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے یتیموں کو تلاش کرتا پھر رہا ہے یہ نہیں کہ یتیم آ کے بھکاری کی طرح دے ماں دے اور سب دے اس طرح کے نہیں ہے یہ تو شرم کی وجہ سے آپ نے دیا مگر اصل میں صحیح خیرات یہی ہے کہ آپ فقیر کو تلاش کریں یہی سیرت عالم معصومین ہے کہ آپ تلاش کریں وہ جو مانتا ہے اور آپ اسے دیتے ہیں یہ تو شرم کی وجہ سے دینا چاہیے اخلاق دینا ہوا لیکن صحیح نیکی کا مقصد یہی ہے کہ آپ فقیر کو تلاش کریں آپ بیوہ کو تلاش کریں یہ نہیں کہ بیوہ آپ کے گھر کے چکر لگاتے لگاتے تھک جائے پھر آپ سے روپیہ دیں نہیں بلکہ آپ خود کیونکہ یہ آخرت میں خدا کہہ رہا ہے یہ میرے ساتھ تجارت کر رہے ہو تو تجارت کے لیے آپ اس طرح سے محنت کرتے ہیں. اسی طرح سے علماء مفاہیم صحیح حقداروں کو تلاش کر کے ان تک مال پہنچانا فرض ہے. اس بندے خدا نے اس طرح سے مال دیا, یتیموں کے لیے, غریبوں کے لیے اسپتال بنا دی, مسجدیں بنا دیے, سباؤ کی سباؤ دور کس طرح سے اللہ کے نام خرچ کرا. اب بہت سارے دنوں کے بعد, بہت سارے سالوں کے بعد امام سے ملاقات کی. امام نے پہلے سوال یہ پوچھا کہ اب موت کو کیسے پاتے ہو؟ اس نے کہا بھلا دعا کریے جلدی مجھے موت آئے. وہ جو موت کا نام سن کے پسینہ نکلتا تھا وہ کہہ رہا ہے بھلا جلدی کریے, دعا کیجیے کہ جلدی سے مجھے موت آئے. امام نے کہا کیوں؟ کہا بھلا تاکہ اتنا مال کو میں نے ایکسپورٹ کیا ہے تو پتا تو چلے اس کا نتیجہ کیا ہوا. سلوار کریے بھگوان ساری برائیوں کی جگہ ہے. یہ سب سے بڑی فساد, سب سے بڑی خسارت پیسے کی محبت ہے. اب یہ پیسہ ہے جس کی وجہ سے انسان اپنا ایمان بیچتا ہے, یہ پیسہ ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے ضعیف کو بیچتا ہے, یہ پیسہ ہے جس کی وجہ سے انسان اپنی بات کو چھپاتا ہے, یہ پیسہ ہے جس کی وجہ سے انسان باطل کی حمایت کرتا ہے, یہ پیسہ ہے جس کی وجہ سے انسان تلاشی کرتا ہے, نہ جانے کیسے کیسے گناہ کرتا ہے. یہ پیسہ وہاں کر سب سے بڑی خباست ہے, سب سے بڑی ضلالت ہے. آپ نے نہیں دیکھا کہ یہ پیسہ ہی تھا وہ قابل شریف جو حضرت علی کے زبان میں لکھا دیا, وہ قاضی دشمن حسین نہیں تھا. میں نے عرض کیا کہ ایمان تب آئے گا جب صفات خبیثیہ, صفات ملعونیہ, صفات رذیلیہ ہم اپنے قلب سے پاک کریں. اگر ایک صفات ملعونیہ بھی ہے تو کبھی نہ کبھی ہمارے اٹکنے کا خطرہ ہے, ہمارے ایمان کے برباد ہونے کا خطرہ ہے. یہ قاضی شریف دشمن حسین نہیں تھا, دشمن راہل حسین تھا. جب نے قاصد بھیجا, پیغام بھیجا, میسج بھیجا, آپ لکھ دیں کہ حسین واجب الخط ہے. یہ لکھ رہا تھا قاضی, قلم دان اٹھایا, سر پہ لایا, سر اس کا زخمی ہو گیا, خون بہنے لگا, رونے لگا کہ میں لکھ دوں کہ فاطمہ کا نام واجب الخط ہے. اب آپ بتائیے اتنا بڑا لازم دیا حسین کی شہادت سے پہلے اپنا سر بھون دیا, مجھ سے لکھوانا چاہتے ہو تو میں لکھوں کہ حسین قابل الخط ہے. وہ حسین تو فاطمہ کا نام تھا, جو نبی کا نواسا تھا. ارے وہ حسین کے جنت کے نوجوانوں کا سردار حسین کے سوال پر قاصد چلا گیا. نبی نے رات کو پھر دوسرے قاصد بھیجے, مگر وہ گولیاں سونے کی لے کے آئے, وہ چاندی کی نہیں آئے, بہت سارا ہیرا جمع کا پیسے لے آئے, کئی ملین کی پراپرٹی لے آئے. اور کہا قاضی صاحب یہ پیسہ یزید نے بھیجا ہے, یہ توجہ ہے, یہ بھی رکھ لے اور خدا کھول کے ہمیں بتائیے گا کہ فتویٰ دیتے ہیں یا نہیں. کسی تاریخ میں یہ نہیں ملتا کہ یہ قاضی شرعی دشمن اہل بیت تھا. عربی میں علی کے زمانے میں بھی تھا, علی کی زیارت بھی کی, صحابی بھی رہا, کوئی نہیں کہتا کہ دشمن اہل بیت تھا, مگر بدبختی یہ تھی کہ اس کے اندر ایک صفت ملعونیہ موجود تھی, وہ پیسے کی بات. بس ایک صفت خبیثیہ تھی کہ دنیا کی محبت. اب اتنا سارا مال جو دیکھا, اتنا سارا سونا جو دیکھا, اتنے سارے ہیرے جواہرات دیکھے, تو شیطان بھی آ گیا اور یہ خود سے کہنے لگا کہ اگر میں نے نہ لکھا, اگر میں نے پتوا لکھ کر نہیں دیا تو کیا یہ بھی کسی اور سے نہیں لکھواتے ہیں؟ یہ بھی کسی اور سے لکھوا لیں گے, یہ بھی تو حسین کو قتل کرنا ہی. اگر میں نے نہیں لکھا تو کیا کوئی اور ویکتی لکھ کر دے گا کہ حسین مال کو قتل ہے؟ تو میں اتنے سارے اپنے مال کا نقصان کیوں کروں؟ آپ نے دیکھا وہ جو کل سر کھول رہا, آج جب میں نے دنیا دیکھا تو یہ زمین نے کرایا کہ اگر میں نے نہیں لکھا
تو میں تو ختم کیے نا
تو میں اپنے میں شانتی کروں اور ایسا ملعون اور مرکوز بن گیا کہ ہمیشہ کے ہمیشہ کے لیے اس کا مقام جہنم بن گیا. کیوں؟ کہ دنیا کی محبت تھی, پیسے کی محبت تھی. اب پتہ چلا نا کہ پیسے کی محبت ساری برائیوں کی جڑ ہے. اگر یہ مل رہا ہے تو کبھی بھی انسان کا ایمان ٹک سکتا ہے, کسی بھی حاکم کے سامنے انسان کا ذریعہ ٹک سکتا ہے. یہ پیسے کی محبت کبھی بھی انسان کے ایمان کو برباد کر سکتی ہے. یہاں تک کہ حضرت اللہ صاحب نے اپنی کتاب اقبال میں لکھا کہ ایک عالم دین ایک مومن کے قریب ہے, حالت کا خراب مر رہا تھا. اسے کہا کلمہ پڑھو. اس نے کہا اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہا تو علی ولی اللہ, وہ نہیں کہنے لگا. حالانکہ زندگی بھر علی ابھی کرتا تھا, زندگی بھر مولا کا مومن عاشق مطالب کرنے والا عدالت کرنے والا عالم دین کیا تو مر رہا اس نے کلمہ پڑھا پورا کلمہ پڑھا. کہا علی ولی اللہ, یہ کہہ رہا محمد رسول اللہ. آگے کہو علی ولی اللہ, نہیں کہتا. حضرت سقراط نے ابھی تھوڑا سا اضافہ ہوا, تھوڑا سا فائدہ ہوا, یعنی تھوڑا سا ہوش میں آیا. عالم دین نے پوچھا سرتبت ہے زندگی بھر تو علی علی کرتے کیوں رہا, اب مرتے وقت تو علی علی اللہ نہیں کہہ رہا ہے. تو اس نے کہا عالم دین میں کیا بتاؤ, میں کیا بتاؤ, جب آپ مجھے کہہ رہے تھے علی علی اللہ میں سن رہا تھا, لیکن ایک انسان میرے سامنے آیا اور اتنا سارا سونا لے کر آیا, سونے کی تھیلیاں لے کر آیا کہ دیکھ اگر علی علی اللہ تم نے نہیں کیا نہیں رہا تو یہ سونا میں تجھے دے دوں گا, اور اگر تم نے علی علی اللہ کہا تو یہ مال تجھے نہیں ملے گا. یعنی شیطان مرتے دم تک انسان کو گمراہ کرتا ہے اگر قلب میں کوئی صفت ملعون کیا ہے. اگر ایک صفت ملعون کیا بھی ہے تو آخر دم تک شیطان کوشش کرتا ہے خود اتنے ملک ملعون جس پر آپ لائے گئے تھے, یہ بھی دشمن عالم ہے. علی کے ہاتھ پہ بیعت تھی, علی کے ساتھ رہتا تھا, پیچھے نماز پڑھتا تھا. ایک دن میرے مولا فرماتے ان تقاتلی اے ابن ملزم, تو میرا قتل قتل کرے گا, تو میرا قاتل کرے گا. ایک مرتبہ یہ پریشان ہو کر کہتا ہے میں اپنی آخا کو قتل کروں گا, میں اپنے امام کو قتل کروں گا, میں اپنے مولا کو قتل کروں گا. مولا جی میری تلوار لے لے اور ابھی میرے سر کو کاٹ. مولا نے کہا نہیں, اسلام اجازت نہیں دیتا, آج نے اسلام اجازت نہیں دیتا کہ مجرم کو جرم کرنے سے پہلے سزا ملے, لیکن تو میرا ساتھ کرے گا. عزیز علی گرامی, اب آپ نے دیکھا کہ یہ دشمن نہیں تھا بلکہ مولا کا چاہنے والا تھا, اپنا سر دینے کے لیے تیار تھا. مولا اس سے پہلے میرا سر کاٹ دے اگر میں آپ کو کم کرنے والا ہوں. یہ ملعون کیوں بنا؟ اس کے اندر ایک صفت ملعون ایجاد تھی, ایک حدیث آج اس کے اندر تھی کہ یہ حسن پرست اور شہوت پرست تھا. مولا کا دھیان دے والا مگر حسن پرستی اور شہوت پرستی اس کی صفت ملعونیت صفت رذیلیت. لہذا ایک عورت پر عاشق ہو گیا, اس عورت نے شرط میں رکھی کہ شادی اس شرط پہ میں کروں گی کہ اگر علی کے سر کے ساتھ علی کو قبول کر دیا اور وہ ملعون اتنے مل جاؤ اس لیے ملعون بنا کہ اپنے قلب کو پاک نہ کیا, اس صفات ملعونیہ سے اس نے نجات حاصل نہ کی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملعون بن گیا. خود شیطان قربان قرآن کہتا ہے ابلیس اس صفت ملعونیہ میں ایک صفت ملعون کیا تکبر, ساری کی باتیں ضائع ہو گئی. اب سمجھ آیا خدا پورے قرآن میں کہیں کتنے قسمیں نہیں کھاتا. فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا طلعها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء اذا سجاها والعزم اذا طهاها. مسلسل آج تک قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے ایک بات کی ہے کہ قد افلح من زکاها, کامیاب ہے وہ جو اپنے قلب کو پاک جو زندگی میں ان صفات ملعونیہ سے نجات حاصل کرے. صفات خبیثیہ غصہ ہے, ریا ہے, یہ تمام شہوت پرستی ہے, دنیا پرستی ہے, ان سے نجات حاصل کرے. خدا نے پورے قرآن میں اتنی قسمیں نہیں کھائی, فقط یہی رکھا ہے. فقط میں بتانے کیوں کھائے
تاکہ ہم جیسے نادان بیدار ہو جائیں, ہم جیسے سوئے ہوئے اللہ کے قسموں کا خیال کریں کہ اللہ اتنی قسمیں کیوں کھا رہا ہے. اور بات فقط یہ تھی کہ سب کا اللہ من سکتا ہوں کامیاب ہے وہ جو اپنے نفس کو پاک کرے, اپنے قلب کو پاک کرے, اور ہاتھ نندر کا نامراد ہے وہ جو اپنے نفس کو پاک نہ کرے, اپنے قلب کو پاک نہ کرے. تو عزیز آنے گرامی یہ پائے سے کی محبت ہے کہ شمر ہو پائے کی پشپ سوار ہے, شمر خروش ہو پائے کی گردن سے خنجر چلانا چاہتا ہے, ہو پائے کا شمر تو مجھے نہیں جانتا بھی کون شاید جانتا آپ فاطمہ کے لال نبی کے نواسے علی سے فرزند جرم میں مجھے قتل کر کہا شاید یزید نے مجھے مان دینے کا وعدہ کیا, حکومت دینے کا وعدہ کیا, منسٹری کا وعدہ کیا, ماں سے دیکھا کہ یہ کتنی بڑی خباست ہے, کتنی بڑی ضمانت ہے. عزیزوں اسی لیے حسین نے کسی ایسے انسان کا انتخاب نہیں کیا, کسی ایسے انسان کو ساتھ کربلا نہیں لے گئے حسین جس کے اندر کوئی ایک بھی صفت مرغوب نہیں ہے. ہزار آنا چاہتے جس سے کبھی ضرورت نہیں واپس چلے گی, مجھے وہ چاہیے جن کے قلب میں کہا جائے. اور یاد رکھیے امام زمانہ جب آئیں گے تو ان کی شرط یہی ہوگی کہ میرے سپاہی وہ بنے گے جن کے صفت کوئی حل نہیں جائے, کوئی خطی عادت نہ ہو. حسین نے ہزاروں کو حاصل کر دیا لیکن جس کا ہر پاک تھا اسے خط لکھ کے بلایا ہے یا اخی حبیب اے بھائی حبیب, میں تیرے وطن کے قریب آ گیا اور وحشی طور کے نروے میں آ گیا, میں تجھے تکلیف نہ دیتا مگر میری مجبوری یہ ہے کہ میرے ساتھ نبی کی نواسیہ بھی آ رہی ہے, میرے ساتھ زینب و کلثوم بھی آ رہی ہے. عزاداروں آپ کی یہ خط لے کے چلے حضرت حبیب اس کو خطاب خرید رہے, خط کو کھولا, آنکھوں پہ رکھا, چوما, پہلا لفظ دکھانا یا اپنی حبیب تو میرے بھائی حبیب, حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جب فاطمہ کا نام اتنا غیر ہو گیا کہ ہم جیسے غلاموں کو بھائی کر رہا ہے, پر ان پر تو حسین کے قدموں کی فارسی نہیں ہو, فاطمہ کا نام اور مجھے بھائی کر. اور دوسرا جملہ جس نے حبیب کے کلیجے کو الٹ پلٹ دیا وہ یہ تھا, بھیا حبیب میں تجھے تکلیف نہ دیتا مگر میری مجبوری یہ ہے کہ میرے ساتھ زینب و کلثوم بھی آ رہی ہے, نبی کی نواسی ہم بھی آ رہی ہے. بہت دیر تک روتا رہا اور حبیب نے کہا یہ خضاب اب میری داڑھی میں نہیں لگے گا, اب یہ داڑھی اگر خون خون سے سرخ ہوئی تو بہتر ہے, اب خضاب لگے گا تو حسین کے قدموں سے لگے گا کہ شہادت کے خون سے میری سفید داڑھی لگی ہے. ہم خط لے کے آئے جب میں پہنچا اب بیوی کا امتحان لینے کے لیے بیوی کو خط دیا, بیوی کی ایمان کو دیکھنا چاہتا ہوں, بیوی بڑی مومنا تھی, خط پڑھتی جاتی تھی, روتی جاتی تھی, آنسو بہاتی جاتی تھی, اب خط خط ختم کیا اور پوچھا حبیب تیرا ارادہ کیا. پھر امتحان لینے کے لیے حبیب نے کہا چاروں طرف سے یزید کی فوج کا بڑا سخت کھڑا ہے, اس وقت جانا بہت مشکل ہے, بس اتنا سندر تھا یہ مومنا جلال میں آ گئی, اس مرتبہ کہنے لگی حبیب حبیب فاطمہ کا فرزند مصیبت میں گرا ہوا ہے اور تو بہانے والا رہا ہے, حبیب اگر تو نہیں جانا چاہتا تو میری چادر تو پکڑ لے اور مجھے اپنی تلوار دے دے, میں عورت کو تو تھا حسین کے قدموں پہ جا کر جان کو قربان کروں گی, فاطمہ کا لال پکار حبیب نے شکر کا سجدہ کیا کہ مالک بیوی دی تو وہ بھی صاحب علی خان دی بنی مومنہ دی پہنچے لشکر حسین میں پہنچے حسین کی لشکر کے روح گواہ ہے عزیزو میں مسائل شہادت کا نہیں پڑھ رہا بس ایک واقعے کی زحمت دینا چاہتا ہوں کہ حبیب شہید ہو گئے حسین شہید ہو گئے اب جب یہ قافلہ کوفے کی طرف چلا یہ اسیروں کا قافلہ جب کوفے پہنچانا تو دیکھا گیا ایک چار یا پانچ برس کا بچہ ہے وہ پتھر اٹھا کر حسین کے سر کو مارنا چاہتا ہے حسین کے سر کی توہین کرنا چاہتا ہے یا اتنے میں دوسرے سر سے آواز آئی بیٹا یوسف پتھر نہ مارنا یہ میرے مولا کا سر ہے یہ میرے آقا کا سر ہے بچے کے ہاتھ سے پتھر گر گیا حیران ہو کر سر کو دیکھ کر میں نے لگا شہید راہ پاک تو کون ہے اور میرے نام سے کیسے واقف ہے یا سر سے آواز آئی بیٹا یوسف یہ تیرا باپ ابھی دن میں مظاہر ہو بس سزا مارو پانچ برس کے بچے نے مارے کا بابا کا کٹا ہوا سر دیکھا زمین سے گر گیا مٹی ڈالی آئے بابا میں یتیم ہو گیا آئے بابا آپ سے کس نے مارا سر آواز ہے بیٹا ماتم بعد میں کرنا پہلے گھر جاؤ اما کو بلا کے جاؤ اور اما سے کہنا کہ سینب گل سے بے پردہ کھڑی ہے کچھ چادریں لیتی ہو یا نا کچھ پلکوں کا بندو چلا بچہ روتا پیٹتا ہوا چلا روتا ہوا آیا اور ماں سے کہنے لگا اماں جلدی کرو بابا تمہیں بازار میں بلا رہے ہیں جلدی کرو ماں نے کہا بیٹا آپ میں نبی کے صحابی کی بیوی ہوں ذرا مجھے گرگا کو کھانے دو یا اس میں رو کر جان دو لگتا اپنے گرگا نے کھانا زینب کے گرگے کھل گئے نبی کے بچے ہو گئے مل کے بادلوں نے چھین لیا شہزادیوں میں پردہ ہے اندر گزار رو کے لے چلو سید دادیوں کے سر پہ چادر رہے مولنا روتی جاتی ہے چادریں اٹھاتی جاتی ہے قافلے سے قریب آئی جناب زینب کی نظر پڑی بلایا بھابھی جا ذرا ادھر آئیے میں آپ کو حبیب کا پرچا دینا چاہتی ہوں میں کہتا ہوں جناب زینب ہر ایک کو پرچا دے رہی ہے مگر کون ہے زینب کو پرچا دینے والا ارے زینب کے بہت سر والے گئے کہا بھابھی جا حبیب کا پرچا لے لو پرچا دیا چادر پہنچی مڑ کے پہنچے بیویوں کے سروں پہ چادر آ گئی اطمینان اور دعا کی حبیب کی دوجا کے لیے دعا کی عزیز اپنی روایت پڑھنے والا بڑی سخت روایت ہے مگر کیا کرو معصوم کا فرمان ہے روایت کتنی بھی سخت ہو ہمارے گھر میں رونے والوں سے نہیں پا رہا تاکہ انہیں پتا تو چلے کہ ہمارے اوپر کربلا اور گھومنے میں کیا گزر گئی عزیز روایت یہی ہے کہ شمر مراؤں میں دیکھا کہ ساری بیویوں کے سروں پر چادریں ہیں اب اس ملاؤں نے بڑا ہی ظلم کیا میں نے ظلم کا حکم دیا ایک پاؤں کے دستے کا حکم دیا کہ لمبے لمبے نیزے لے لو اور نیزوں کے ذریعے سے بیویوں کے سروں سے چادریں اتارو وہ ڈالے لمبے لمبے نیزے لے گئے اور بیویوں کے سروں سے چادریں اس طرح سے اترے ادھر سے چادر اترتی تھی ادھر سے خون کا پیمانا نکلتا تھا بیویاں صدا کرتی تھی را محمد را علی را حسین عباس چادریں تو چھن گئی مگر اب سر بھی زخمی ہوئے مگر اس کے باوجود میں اپنی بہنوں ماؤں سے کہنا چاہتا ہوں سیدہ زینب سے پتا تھا
جب بھی سر پہ چادر آئے گی یہ میروں کے ذریعے سے صبح کے ہمارے سر زخمی کر کے چادریں اتاریں گے. مگر تاریخ میں اطمینان کروا ہے کہ جناب تاریخ مسلمانوں کی بستیوں سے گزری, پانی کا سوال نہیں کیا, بچے جاتے تھے کھانے کا سوال نہیں کیا, ایک ہی سوال کیا, مسلمانوں یہ تمہارے نبی کی نوازی ہو ایک چادر کا سوال کرتی ہو سفر ایک چادر. بیوی آپ کو پتا نہیں ہے کہ چادر پہنے گی تو میوے لگنے پڑیں گے. بیوی نے کہا ہاں یہ آنے والی مومنات کو درس دے رہی ہو کہ دیکھو زینب کو میوے کھانے برداشت ہے پتھر کھانے برداشت مگر بے پردہ بازاروں میں جانا برداشت نہیں. اگر کوئی بے پردہ بازار میں آتی ہے تو زینب کا دل دکھاتی ہے, تو زینب کی ماننے والی نہیں ہے, زینب کی ماننے والی وہ ہے جو بات چادر رہتی ہے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وآل الطيبين الطاهرين المعصومين إلهي عزم البلاء وبرم الخطا وانت شفاء الغطاء وانقص الرجاء وزاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان واليك المشتكى وعليك المعطل في الشده والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحق فرجا عاجلا قريبا فلمح البصر او اقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني أدركني أقصى 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 الأجل 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 يا أرحم الراحمين يا
بحق محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليه وسلم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقرآنه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صلوات اللہ ہمیں دعوت تجارت دے رہا ہے. اے صاحبان ایمان، تم کبھی مجھ سے بھی کوئی تجارت کر کے دیکھو، یہ ایسی تجارت ہے جس میں سوائے نفع کے کوئی اور شے نہیں، اور نفع بھی ابدی نفع، فنا نہ ہونے والا نفع. لیکن پہلے ایمان تلاش کرو، ایمان کے ساتھ پھر ساتھ تجارت کرو، کیونکہ میری تجارت صاحب ایمان مومن، منافق سے اللہ تجارت نہیں کرتا، کافر سے اللہ تجارت نہیں کرتا، مشرک سے اللہ تجارت نہیں کرتا. اللہ تجارت اس سے کرتا ہے جو مومن ہے، جس کے دل میں ایمان ہے. اب ایمان کس شے کا نام ہے، ایمان کب آئے گا، ایمان کہاں سے آئے گا؟ تو میں نے عرض کیا کہ ایمان تب آئے گا جب ہمارے دلوں کے اندر نرمی پیدا ہو. خشوع قلب کے بغیر ایمان کی دولت نہیں مل سکتی. اور ایمان ہے کیا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے صحابی ابی بصیر سے کہتے ہیں، اے ابی بصیر، تیرے پاس سب سے کم ترین درجہ ایمان ہے، سب سے لوئسٹ ایمان تیرے پاس ہے، لہذا ہمیشہ اپنے ایمان کی حفاظت کیا کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ایمان بھی ختم ہو جائے، یہ تیرا ایمان بھی برباد ہو جائے. یہ امام کس سے کہہ رہے ہیں؟ ابی بصیر سے. ابی بصیر کون ہے؟ کتنا بلند مرتبہ ہے؟ ابی بصیر کوئی معمولی انسان نہیں ہے، یہ وہ صحابی ہے جس نے ہزار ہر روایتیں ہم تک پہنچائی ہیں، مگر اسے امام کہہ رہے ہیں تیرے پاس جو ایمان ہے سب سے کم ترین ایمان، سب سے لوئسٹ درجہ جو ایمان کا ہے وہ تیرے پاس ہے، لہذا ہمیشہ کرتا رہا کہیں کہ یہ ایمان تجھ سے شیطان چھین نہ لے، تیرے ایمان کو برباد نہ کر لے. اب ابھی بصیر کے بارے میں ایک روایت عرض کر دوں تاکہ پتا چلے کہ ایمان کتنی بلند سے ہے، اور ابھی بصیر کے پاس سب سے لوئسٹ درجہ، سب سے کم ترین درجہ ایمان ہے. حضرت ابھی بصیر کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، بہت دعائیں مانگی مگر دعا قبول نہیں ہو رہی. ایک دن امام کی خدمت میں آتے ہیں اور بہت ہی بے چین ہے، پریشان ہے، کہتے مولا آپ جیسا امام میرے پاس موجود ہے، پھر بھی میں نابینا ہوں، پھر بھی میں اندھا ہوں. امام نے دیکھا آج ابھی بصیر بہت بے چین ہے، بہت ہی آج اس کے سکون میں بے چینی ہے، لہذا برداشت نہیں ہوتا، بہت بے صبری ہے. امام نے کہا آنکھیں چاہتے ہو؟ ہاں مولا آنکھیں چاہتا ہوں. آپ جیسا امام، کائنات کا امام میرا مولا ہے اور میں اندھا ہوں، مولا دعائیں مانگ رہا ہوں، دعا پوری نہیں ہو رہی. امام نے کہا ادھر آؤ، امام کے قریب آؤ. امام نے اپنے ہاتھ